من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم.
سورة كهف کے درس کے بعد کل یہ سوچنے لگا کہ کون سا سورہ مناسب ہے. یہ تو ہر سورہ مناسب ہے لیکن اپنے مزاج کے اور اپنے حالات کے اعتبار سے آدمی منتخب کرتا ہے کسی مضمون کو. تو میرے ذہن میں دو سورے آئے, ایک سورہ یاسین اور ایک سورہ یوسف. اور یوں سورت کا منتخب کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی خاص مضمون ذہن میں آیا اور اس سے متعلق کچھ آیتیں ہیں تو وہ بھی اللہ نے چاہا تو درس میں آئیں گی. پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سورہ یاسین روزانہ تلاوت عام ساتھی کرتے ہیں, عام طور پر فضائل بھی اس کے بہت ہیں, اس لیے پہلے سورہ یاسین کا درس کر لیتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت, پھر اللہ نے اگر چاہا مقدر ہوا تو سورہ یوسف دیکھ لیں. سورہ یوسف کا اس لیے ذہن میں آیا کہ عام لوگوں کو واقعات سے مناسبت بہت ہوتی ہے, دلچسپی بھی ہوتی ہے, وہ دلچسپی کا باعث بھی ہوتا ہے. مگر دو چیزیں ہیں, ایک دلچسپی اور ایک ضرورت. دلچسپی کے مقابلے میں ضرورت جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے ہمیشہ. تو چونکہ یہ ہماری روزمرہ کی ضرورت سے بھی متعلق ہے, یہ سورت کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں, اور جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ ضرورت سے اس کا تعلق بھی ہے ہماری عام ضرورتوں سے, اس لیے جب آدمی پڑھے تو تھوڑے معنی اس کے ذہن میں ہوں تو ان کے استحضار کے ساتھ اگر پڑھے گا تو روزانہ جو پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں ثواب بڑھ جائے گا. پڑھتا تو روز ہے اور اتنے ہی وقت میں پڑھے گا, مگر اس کے معنی مفہوم ذہن میں ہونے کی وجہ سے جب اس کا دھیان ذہن ادھر متوجہ ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کا ثواب بہت بڑھ جائے گا. اور کچھ عجب نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے کی جو ترغیب آئی ہے اس کی حقیقت آدمی کو ملے, کیونکہ جس سورت کے پڑھنے کی ترغیب آئی ہے اس میں جو مضامین ہیں اس مضامین سے استفادہ, یہ بھی اس کو پڑھنے کی ترغیب میں اصل ایک وجہ ہے کہ جب روزانہ اس کو پڑھے گا تو اس کے مضامین اس کے دل پر اثر کریں گے. اور مضامین جو ہوں گے اگر وہ ذہن میں ہیں تو پھر متوجہ ہوگا, ذہن ادھر متوجہ ہوگا, اگر وہ ذہن میں نہیں ہے تو ذہن متوجہ نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ذہن میں وہ مضامین نہیں ہے تو پھر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. پڑھنے کا فائدہ تو چاہے سمجھ کے پڑھے آدمی جب بھی ہوگا, سمجھ کے نہ پڑھے جب بھی ہوگا. سمجھ کے پڑھنے میں فائدہ زیادہ ہوگا, ثواب زیادہ ہوگا, نہیں سمجھ کے پڑھنے میں ثواب ہوگا کم نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے کم اور ایک ہوتا ہے زیادہ, ایک ہوتا ہے زیادہ میں بہت زیادہ. تو سمجھ کے پڑھنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور پڑھنے میں مکمل فائدہ ہوگا، کم فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے لائن سے جو چیزیں ہمیں دی ہیں اس کی خصوصیت یہی ہے، بلکہ دین کے ذریعے سے جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہوتی ہے عام حالت کی چیز اور ایک اس سے بڑے درجے کی چیز ہوتی ہے. جیسے دنوں میں اور مہینوں میں ہوتا ہے، جمعہ کا دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں افضل ہے مگر دوسرے دن خراب نہیں، رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے مگر دوسرے مہینے خراب نہیں، ذی الحج کا مہینہ افضل ہے مگر دوسرا مہینہ خراب نہیں، ربیع الاول کا مہینہ افضل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے مگر دوسرے مہینے خراب نہیں. اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا بغیر سمجھے کے کرنا یہ فائدہ دیتا ہے مکمل، اور سمجھ کے پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے. اچھا، یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر آدمی سمجھے گا تو ہی غرض حاصل ہوگی، اور جو اس میں خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی گئی ہے بغیر سمجھے کے پڑھیں گے تو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہوگی، اور خصوصیت اس کے بغیر بھی حاصل ہوگی، سمجھ کے پڑھنے میں وہی اور بہت زیادہ خصوصیت ہوگی. یعنی دوا اگر ایک آدمی اس کی خصوصیت سے واقف ہے اور کھایا تب تو اس کو اور ذرا اطمینان کے ساتھ میں ہوگا اور فائدے کا احساس بھی ہوگا کہ دیکھو یہ چیز نہیں تھی یہ چیز ہوئی. لیکن اگر کسی نے دوا کھائی ڈاکٹر کے بتانے پر اور اس کو نہیں معلوم کہ اس میں کیا کیا اجزاء ہیں اور اس کے کیا کیا اثرات ہیں تو فائدہ تو پھر بھی ہونے والا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے کلام میں یہ شرط دیا ہے، یہ خصوصیت دی ہے کہ اس کو سمجھ کے آدمی پڑھے تو بھی فضیلت ہے، بغیر سمجھے کے پڑھے تو بھی فضیلت ہے. اس لیے سمجھنے کے انتظار میں آدمیوں کو نہیں رہنا چاہیے، یا یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے سے کیا فائدہ، پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہے. تو غرض یہ ہے کہ کیونکہ ہم پڑھتے ہی ہیں، اگر سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس میں بہت غیر معمولی نفع ہم کو ہوگا. ابھی میں جب قرآن شریف کھولا تو یہ جو صاحب نے وقف کی ہے، اس میں جن صاحب نے دیا ہے ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو، اس میں ایک مضمون لکھا ہے انہوں نے بہت پیارا، مجھے پسند آیا کہ آپ لوگوں کو سناؤں. اس میں انہوں نے یعنی جن صاحب کو ہدیے میں دیا ہے وہ نیاز صاحب ہیں، ان کو دیا ہے کسی نے، وہ یہاں رکھا غالباً، تو اس میں وہ اسماعیل صاحب دینے والے ہیں. کتنا اچھا مضمون لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ تم جس زندگی کا سامنا کرنے جا رہے ہو وہ بظاہر پرکشش ضرور ہے لیکن شاید کٹھن ترین بھی ہے. اس زندگی میں بعض اوقات انسان منزل سے ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی لوٹنا نصیب نہیں ہوتا، یعنی اپنی زندگی کی حقیقت کی طرف اور اس کو بامانہ بنانے کی طرف پھر آدمی کا ذہن متوجہ نہیں ہوتا، اور انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ تم اس کو قدرت کا بہترین عطیہ سمجھ کر مظاہر قدرت کا صحیح فائدہ اٹھاؤ گے، کیونکہ دیگر افراد کی طرح تم ان حالات کے لیے نہیں بنے بلکہ یہ حالات تمہارے لیے ہیں. سفر کے دوران میرا یہ نظرانہ ہے، قرآن شریف کو دیتے ہوئے بتا رہے ہیں، سفر کے دوران میرا یہ نظرانہ، اگر تم نے اسے صحیح استعمال کیا اور اس سے استفادہ کیا انشاءاللہ تمہیں پیش آنے والی ساری مشکلات دور کر کے تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرانے میں بہترین ساتھی ثابت ہوگا. کتاب بھی دی اور نصیحت بھی کی کہ اس کتاب سے اصل میں فائدہ اٹھانے کی نوعیت کیا ہے. انداز ہوتا ہے آدمیوں کے بات چیت کو دینے کا بڑا غیر معمولی فائدہ اس سے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے اس سورت کے پہلے ہم یعنی فضائل سے واقف ہو جاتے ہیں، اس واسطے کہ عام طور پر مسلمان پڑھتے بھی اس لیے ہیں کہ اس کے اندر فضائل بہت ہیں، اور جو فضائل ہمیں معلوم ہے اس کا مذاکرہ مقصود ہے. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں علم میں نہیں ہوتی تو علم کے اضافے کا باعث ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں علم میں ہوتی ہیں تو اس میں تجدید کا اور تازگی کا باعث ہوتی ہیں. اور اصل اسی لیے نشستیں مجلسیں ہوتی ہیں کہ آدمی جو چیز جانتا ہے اس کا بار بار مذاکرہ ہو تاکہ اس کے اثر کی تجدید ہوتی رہے. ہمارے اس بیٹھنے کا مقصود ذہن میں ہمیشہ ہونے چاہیے کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں، کیوں جمع ہو رہے ہیں، درس کیوں ہو رہا ہے. اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لینے کی ہے کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، کہ جب آدمی بیٹھے گا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو سنے گا تو اللہ راضی ہوں گے، بھلے سے ہم کو چاہے کچھ مزاج آئے یا نہ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بیٹھنے سے غرض یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو اللہ کی محبت بڑھے گی اور اللہ کی طرف ہماری کشش ہوگی اور ہمارے دل اللہ کی طرف جذب ہوں گے. دلوں کا اللہ کی طرف کھینچنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے طالب بن کر سنیں گے اس بات کی یعنی کتاب کے مضامین کو، تو اللہ تعالیٰ اگر فضل فرما دیں، اور امید ہے کہ فضل فرما دیں گے، تو پھر ان کی طرف سے کشش ہوگی اور ہم کو نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا. عام طور پر آدمی جو اللہ والا بنتا ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک میں ہوتا ہے سلوک اور ایک میں ہوتا ہے جذب. اصلی آدمی اللہ والا جب بنتا ہے جب جذب پایا جاتا ہے. سلوک کا مطلب ہے جو طریقہ بتایا گیا نفس کی مخالفت کر کے اس کو فالو کرتے رہنا، چاہے مزہ آئے چاہے نہ آئے. جذب کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت نفس کی مخالفت کر رہا ہے, بہت جذبات کو کچل رہا ہے, بہت فاروق کر رہا ہے, چل رہا ہے تو مہربانی فرما کر ایک اپنی کشش اور محبت خاص اس کے دل میں ڈال دیتے. اور اسی کا نام اصل ولایت ہے. تو وہ آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے کام پہ وہ دے دیتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دن پھنساتے ہیں, ان کی مرضی ہے حکمت سے بندے کے ساتھ کی کس بندے کو کہتے ہیں. اور کبھی کسی کی نظر سے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بالکل دفاتن ایک چیز ہو جاتی, کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, مگر ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں. تو اس لیے جو آدمی بات کو جانتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سالک ہوتا ہے, اور جب آدمی اس پر مستقیم ہوتا ہے, استقامت تھوڑی سی دکھاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص محبت اور ایک خاص لگاؤ, جو ان کے ذکر کے بغیر چین نہیں آتا اور ان کی اطاعت کے بغیر سکون نہیں ملتا. ان کو خوش کرنے والی چیزوں میں لذت آدمی کو ہوتی ہے, ان کو ناراض کرنے والی چیزوں میں نفرت آدمی کو ہوتی ہے. اگر اس سے ایسی کوئی بات سرزد ہو بھی جاتی ہے تو پھر آدمی گھبرا جاتا ہے, جب تک توبہ تلا کر کے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ملتا. تو اس لیے یہ مقصود اصل ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئے, اس کو کہتے ہیں قرب خاص. دو چیزیں اللہ کی طرف سے مقصود ہیں ہم کو, ایک ان کی رضا اور دوسرا ان کی طرف سے قرب خاص. اور دو چیزیں ہماری طرف سے اللہ کو مطلوب ہیں کہ تم اپنے ارادے سے دو کام کرو, ایک جو بات بتائی گئی جو کام بتایا گیا اس کو کرنا, دوسرے دعا میں ذکر, ہمیشہ ان کا دھیان رہنا. پورے دین کا خلاصہ یہ چیزیں ہیں. دنیا کا خلاصہ ادھر سے دو چیزیں ہیں, آخرت کا خلاصہ ادھر سے یہ دو چیزیں ہیں. پورے دین کو اگر سمیٹ کے سنایا جائے تو دو چیزیں بندے کے کام میں ہیں اور دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. بندے کی طرف سے یہ ہے کہ تمہیں زندگی گزارنے کے جو اصول ضابطے دیے گئے ان کو تم فالو کرنا, بس فائدے اور نقصان سے قطع نظر, عزت اور ذلت سے قطع نظر, سوچنا ہی نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے دھیان میں رہنا, دعا میں ذکر اور دعا میں طاعت, یہ مقصود ہے بندے کی طرف سے. اور اللہ کی طرف سے جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہونا اور قرب خاص کا ملنا, ایک ایسی کشش کا ملنا کہ ان کی طرف طبیعت لپک جاتی ہے اور پھر ان کے بغیر, ان کی یاد کے بغیر, ان کے ذکر کے بغیر, ان کے کلام کی تلاوت کے بغیر چین آدمی کو نہیں آتا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں, مگر ہم اگر صحیح جذبے سے سنیں گے اللہ پاک سے بھائی, یعنی اللہ پاک دے دیں گے اس واسطے کہ وہ تو اپنی طرف بڑھنے والے کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. اس لیے اس سورت کی بڑی فضیلت آئی. اہم ترین فضیلت اس سورت کی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ آرزو ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ سورت رہے. اس سے آگے کیا چیز چاہیے؟ آپ نے کوئی بات دیکھی ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اس میں جانی ہے, اور آپ کو اللہ کے پاس سے کوئی علم ایسا آیا ہے ضرور کہ آپ نے یہ آرزو فرمائی کہ میری یہ آرزو ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ سورت. اگر ہم سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزوؤں ہی کی تکمیل کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اتنا بھی اگر ہم نہ کریں کہ آپ نے ایک آرزو فرمائی اپنے امتی سے, اپنے چاہنے والے سے, اور ہم نے ایک ایسی چیز جس میں کوئی مشکل نہیں, سورہ یاسین اگر یاد کرنا چاہیں تو وہ مشکل دو تین دن لگتے ہیں آدمی کو, دو تین دن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش کی تکمیل آدمی کر دیتا ہے, اور پھر اس خواہش کا فائدہ آدمی کو پہنچتا ہے, اس کو پہنچا کیونکہ آپ تو ہر ایک کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے, اس لیے آپ نے فرمایا. اس لیے جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں, بھائی تشریف فرما ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم تک پہنچا تو پھر ہمیں اس بات کا عزم کر لینا چاہیے کہ ہم اس کو اپنے دل میں لے آئیں گے انشاءاللہ لائیں گے. ویسے جب تک یاد نہیں ہوا اس وقت تک دیکھ کر آدمی پڑھتا رہے, لیکن اگر دو دو آیات تین تین آیتیں بھی اگر آدمی پڑھتا رہا, یاد کرتا رہا, یاد ہو جاتی. اس میں سہولت پھر یہ ہوتی ہے کہ آدمی آسانی سے پڑھ لیتا ہے, چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیے, ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے کے اوپر وقت ہی لگائیں. ویسے یہ ہے کہ دیکھ کے پڑھنے, دیکھ کر دیکھنا قرآن شریف کا الگ عبادت ہے اور پڑھنا الگ عبادت ہے, دو عبادتیں ہیں. اگر آدمی بغیر دیکھے کے پڑھے گا تو ایک عبادت ہوگی, مگر بعض اوقات آدمی پر ایسا حرج ہو جاتا ہے کہ دیکھ کے پڑھنے کا وقت آدمی کے پاس نہیں ہوتا ہے, زبانی آدمی پڑھ سکتا ہے, اس لیے کتنی بڑی فضیلت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قلب القرآن, ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, اور قرآن پاک کا دل جو ہے وہ یاسین شریف ہے. اب انسان کے دل کو کیا اہمیت ہے انسان کے جسم کے اندر, آدمی اندازہ لگا سکتا ہے. قرآن پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ دی سمجھانے کے واسطے, اس کی اہمیت کو بتانے کے واسطے. سارا نظام انسان کے جسم کا دل سے قائم ہے بہت حد تک, تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مضامین میں کچھ ایسی بات رکھی ہے کہ پورے قرآن پاک کے مضامین سے اس کا جوڑ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی توجیہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے یہ بات فرمائی کہ اس میں رسالت اور توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کے مضامین بہت کھول کر بیان کیے گئے, حشر و نشر بہت خاص انداز کے اندر بیان کیے گئے. آخرت کے سامنے ہونے کی وجہ سے ہی آدمی کے اعمال صحیح ہوتے ہیں. جس آدمی کو آخرت مستحضر نہیں ہے, آخرت میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے, آخرت میں اپنے انجام کا احساس نہیں ہے, وہ آدمی سے اعمال درست نہیں ہو سکتے. کوئی قانون اور یعنی کسی بیرونی طاقت کے ذریعے سے اس کو عارضی طور پر تو دبایا جا سکتا ہے مگر اس کے ضمیر پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. آدمی صحیح ہوتا ہی نہیں اصلاً, بغیر خوف آخرت کے, فکر آخرت کے آدمی اعمال کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتا. چاہے کسی چاہے کیسی اچھی حکومت ہو, چاہے اس کا کتنا ہی پاورفل کنٹرول کتنا ہی ہو, آدمی صحیح نہیں ہوگا اگر اس کے اندر خوف آخرت نہیں ہو. تو جیسے بدن سے دل سے انسان کے پورے اعضاء کے صحیح رہنے کا تعلق ہے, اسی طرح فکر آخرت سے انسان کے پورے اعمال کے صحیح ہونے کا تعلق. اور یہ صورت شریفہ چونکہ انسان فکر آخرت پر مشتمل زیادہ ہے, آخرت کے احوال پر مشتمل ہے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دل بتلایا قرآن پاک کا. ایک روایت میں یہ مضمون آیا ہے کہ جو آدمی اس قرآن شریف کو پڑھتا اس سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کو 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہاں ایک عجیب مضمون ہے اور وہ ذرا بہت باریک ہے, وہ یہ ہے کہ جب آدمی پورا قرآن شریف پڑھے گا 10 مرتبہ تو اس میں 10 مرتبہ تو سورہ یاسین آ جائے گا. جب آ جائے گا تو پھر ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنے کا ثواب 10 قرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یاسین تو بہرحال 5 منٹ میں ہو جانے والی سورت ہے, اور 5-7 منٹ جو بھی ہیں جو آدمی تیز پڑھنے والا ہے, اور جو دوسرے قرآن کا حصہ ہے وہ بہرحال بہت زیادہ ہے. یہی حال اور دوسری صورتوں میں بھی ہے کہ سورہ اخلاص جو آدمی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو پورے قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حقیقی ثواب اور ایک ہوتا ہے انعامی ثواب. جب اس طرح کی فضیلتیں سنائی جاتی ہیں تو اس میں حقیقی ثواب مراد نہیں ہوتا, انعامی ثواب ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے, اتنا زیادہ جیسا کہ 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے والے کو ملتا ہے, بہت زیادہ ملتا ہے. بقیہ جو واقعتاً 10 مرتبہ قرآن شریف کو پڑھے گا, چاہے وہ سورہ یاسین کو چھوڑ کر پڑھے, اس کا ثواب اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا جو سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھے گا. ایک آدمی نے سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھی اور دوسرے آدمی نے سورہ یاسین کو چھوڑ کے 10 مرتبہ پوری قرآن شریف پڑھی تو ثواب کس کا بڑھ جائے گا؟ حقیقت کے اعتبار جتنے الفاظ جتنے ادا کیے گئے زبان سے اور جتنا وقت اس میں لگا اسی اعتبار سے اس کا ثواب ملا. تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقی ثواب سے ہٹ کر ایک انعامی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. اس طرح کی فضیلتوں میں مقصود یہ ہے کہ اتنا زیادہ ثواب دیا جائے گا اس کو گویا کہ یعنی اگر اس کو اندازہ لگایا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو اتنا زیادہ ہو گیا جیسے 10 قرآن شریف کسی نے پڑھے. یہ مطلب بہت زیادتی مقصود ہوتی ہے بیان میں. اس سورت کے بہت سے نام ہیں اور جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی خصوصیتیں زیادہ ہوتی ہیں, اور جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں وہ چیز بہت زیادہ اشرف ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس سورت کے نام بھی بہت ہیں. چنانچہ اس سورت کے ناموں کے اندر سورہ مدافعہ بھی اس کا نام ہے. مدافعہ کا مطلب اس کی اپنے پڑھنے والے سے مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے والی سورت. اس کا نام سورت القاضیہ بھی ہے کہ یہ آدمی کی حاجتوں کو پورا کرنے کی خصوصیت رکھتی ہے. اللہ نے اس کلام کے اندر انسانوں کی حاجتوں کے پورا ہونے کی بات رکھی ہے کہ جو پڑھے گا اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی حاجتیں اس میں پوری ہوں گی. تو سورت القاضیہ بھی. سورت المعمہ بھی اس کو کہتے ہیں. المعمہ معمہ کے معنی اس کے فوائد اور برکات عام ہو جاتے ہیں دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی, تو اس کو المعمہ بھی کہا جاتا ہے. اور ایک بات روایتوں میں یہ آئی ہے کہ اس سورت کو بکثرت پڑھنے والا یعنی پابندی سے پڑھنے والا آسمانوں میں شریف کے نام سے پکارا جاتا ہے. پہلے جو مکہ مکرمہ کا گورنر ہوتا تھا ترکی حکومت کے زمانے میں, اس کا لقب شریف تھا, شریف مکہ کہا جاتا تھا. چاہے نام کچھ بھی ہو شریف مکہ کہا جاتا تھا. ملکوں کے اندر بھی جب آدمی کو نوبل انعام دیتے ہیں یا تو اس القاب بھی دیے جاتے ہیں بعض مرتبہ کسی کا کچھ کسی کا کچھ. ہمارے انڈیا میں ایک شریف کا لقب بھی دیا جاتا ہے. ایک صاحب کو شریف کا لقب دیا گیا بمبئی کے بہت مشہور ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ ایک یہ لوگوں کا اعزاز ہے انسانوں کا اپنا کہ بھائی اس کو شرافت والا بزرگی والا قرار دیا گیا. دنیا والے اپنے حساب سے دیتے ہیں جو چاہے اس کی شرارتیں کتنی ہوئے مگر پھر بھی وہ شریف کا لقب پاتا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے شریف کس کو بولتے ہیں بمبئی میں, یعنی بمبئی میں جو حکومت کی طرف سے لقب دیا گیا شریف کا, وہ ممکن ہے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا, میں نام نہیں لینا چاہتا. یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکوت میں جو خاص اللہ تعالیٰ کے مخصوص مخلوق ہے فرشتے, ان میں جو شریف بولا جاتا یعنی جو مشہور ہوتا ہے آدمی شریف کے نام سے وہ ہوتا ہے جو سورہ یاسین کی پابندی سے تلاوت کرنے والا ہوتا ہے. اور یہ فرمایا کہ جو آدمی صبح میں تلاوت کرتا ہے تو شام تک خوش رہتا ہے, اور جو آدمی شام میں تلاوت کرتا ہے تو صبح تک خوش رہتا ہے. ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اگر وہ آدمی روزانہ پابندی سے سورہ یاسین کی تلاوت رات میں کرے اور اس رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شمار ہوتا ہے. کس قدر غیر معمولی بات کہ آدمی روزانہ صبح میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے, شام میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے, آسمانوں میں فرشتوں میں اس کو شریف کے نام سے پکارا جانے لگے. اور یہ فرمایا کہ تم جس چیز پر اس کو پڑھو گے اس میں آسانی ہوگی, اور اس لیے فرمایا کہ تم اپنے مردوں پر اس کو پڑھو, اپنے مرنے والوں پر اس کو پڑھو. اس کے دو مطلب علماء نے بتائے, ایک تو یہ کہ مرنے والا جب مرض الموت میں ہو, مر کے وفات یعنی قریب المرگ ہو, مرنے کے قریب ہو تب پڑھا کرو تاکہ اس کی جان کنی میں آسانی ہو. بئی مانا کہ اس پر رحمت نازل ہوتی ہے, برکت نازل ہوتی ہے اور آسانی سے اس کی جان رخصت ہو جاتی ہے. اور یہ تجربے میں بھی بارہ بات آئی ہے کہ کسی آدمی پر سکرات کا عالم طاری ہو, نزا یعنی دم اس کا نہ نکل رہا ہو, اور کسی آدمی کا خواہ مخواہ مصنوعی طریقے پر دم اٹکانا بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر یہ ذنّ غالب ہو کہ یہ افاقہ پا جائے گا تب تو ٹھیک ہے مشینیں لگائیے, اور اگر نہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک مشین ہے جب تک زندہ ہے جب مشین نکالیں گے تو آپ کو رہے گا, تو خواہ مخواہ اس کے دم کو پھنسا کے رکھنا ہے, یہ بھی نہیں بتایا گیا ہم کو. مگر یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ جس آدمی پر سکرات کی شدت ہوتی ہے جب اس پر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تو بہت آسانی سے اس کی روح نکل جاتی. ایک لطیفہ مجھے یاد آیا, ہمارے پاس یہاں ایک مولانا ہیں تشریف فرما, ایک صاحب ان کے پاس آئے, کہنے لگے صاحب ہمارے نانی صاحبہ جو ہیں وہ دواخانے میں ہیں, بہت دن سے بیمار ہیں, ذرا آپ چل کے دعا پڑھ دیجئے افاقے کی. تو یہ بیچارے سادے سیدھے ان کے ذہن میں نہیں تھا, وہ گئے انہوں نے جا کے دیکھا طبیعت ان کی خراب ہے, یہ وہ ہے, تو سورہ یاسین پڑھی اور یہ کیا, اس کے بعد دم کر کے آ گئے. دوسرے دن ان سے پوچھا کہ بھائی کیسی ہے طبیعت تمہاری نانی ماں کی, تو کہنے کہ اللہ کا شکر ہے افاقہ ہو گیا. تو یہ سمجھے کہ صاحب میں نے قرآن شریف پڑھا, بیچارے کو صحت ہو گئی, شفا مل گئی, بہت خوش ہوئے. تو بعد میں پھر کہنے لگے مل صاحب وہ پرسوں جو ہے ذرا ختم قرآن آپ تشریف لے آئی. آپ نے تو کہا افاقہ ہو گیا, تو بولے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ افاقہ نہیں ہو رہا تھا, اس کو مر ہی نہیں رہی تھی, وہ جان نہیں نکل رہی تھی ان کی, سکرات کی شدت میں تھے. تو آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ذرا افاقے کی دعا کر دینا, تو افاقے کی دعا کر کے جو آئے تو چلے گئی بیچاری بہت جلدی. تو یہ بھی ہے تجربے میں بات آئی ہے کہ جب آدمی مرگ یعنی قریب المرگ ہو اور اس پر سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو آسانی اس پر ہو جاتی. ایک آسانی جان کے نکلنے کی اور ایک آسانی حسن خاتمہ کی, یہ بھی بعض لوگوں نے مراد لیا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے اور موت اس کی اچھی آتی ہے اس کی برکت سے, سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے. اور ایک مطلب علماء نے یہ بتایا ہے کہ اپنے مرنے والوں پر پڑھو, یعنی جو وفات پا چکے ہیں ان پر ان کے لیے پڑھ کے اس کا ثواب بخشو, تو اس کے ذریعے سے جو فائدہ ہوگا برکات ہوں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی, اور صورتوں میں بھی ہے لیکن اس میں اور زیادہ ہے کیونکہ اس میں زیادہ فضیلت ہے, اس واسطے تھوڑی دیر میں زیادہ فائدہ مرنے والوں کو پہنچ جائے گا. دونوں مطلب علماء لیتے ہیں اور دونوں کو اس کا مصداق بنایا جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ اس کے فضائل ہیں, اس وجہ سے آدمی اس کو پڑھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے پڑھنا ہے, تو یہ برکتیں موعود ہیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے, ایک ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی نیت اور ایک ہے کام پر مرتب ہونے والے فائدے پر نظر, دو الگ الگ چیزیں ہیں اور بہت لوگ اس میں عام طور پر کنفیوز ہیں اور فرق نہیں کر پاتے. اللہ کے لیے کام کرنا اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا, اللہ نے اس کام پر جو وعدے فرمائے ہیں, دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک آدمی مثلا نماز پڑھتا ہے تو حدیثوں میں مثلا یہ وعدہ آیا ہے کہ جو نماز پڑھے گا پابندی سے تو اس کے رزق کی تنگی دور ہوگی, وہ قبر کے عذاب سے بچے گا, نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے, پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزرے گا, وغیرہ وغیرہ اس طرح کے وعدے ہیں. تو اگر ایک آدمی رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے پڑھے, نماز پڑھنے کا محرک جو ہے سبب رزق کی تنگی کو دور کرنا ہو, تو یہ نیت خراب ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ عمل اس لیے نہیں ہوا کرتا, عمل تو اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو عمل کیا جائے گا, نماز مثلاً پڑھی جائے گی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی اس عمل کو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہوں گے تو اس پر انہوں نے وعدے فرمائے ہیں, ان وعدوں کا یقین ہونا کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو جو وعدے کیے گئے ہیں اس پر اس میں شک میں نہیں ہونا آدمی, یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور کریں گے, یہ بات ذہن میں ہونا. دو چیزیں الگ الگ ہیں, وعدے کے لیے نہیں, جو وعدہ بیان کیا گیا اس کے لیے کام نہیں کرنا, کام تو کرنا اللہ کے لیے, لیکن جو وعدہ بیان کیا گیا اس کو ذہن سے خالی بھی نہیں کرنا اور اس پر یقین کرنا, تذبذب میں نہیں ہونا, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, جو تذبذب میں ہوتا ہے اس کے ساتھ برکت نہیں. اسی وجہ سے عام طور پر بہت سے وظائف بعض مرتبہ لوگ پڑھتے ہیں, سورہ یاسین کی بھی تلاوت کرتے ہیں, آیت کریمہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں, مقاصد حاصل نہیں ہوتے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ آدمی نے نیت صحیح نہیں کی, اس نے وعدے کی جگہ نیت کر دی, نیت کا جو رخ تھا نیت کا جو رخ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی تھی، اور جو وعدے تھے جو برکتیں اس کی ہیں وہ الگ تھی، اس پر اس کو صرف یقین رکھنا تھا کہ جب اللہ راضی ہوں گے تو یہ کام ضرور اپنی رحمت سے فرمائیں گے. بخیر آدمی نے ان کاموں ہی کے لیے کر دیا تو وہ اللہ کے لیے پڑھنا نہیں ہوا، جب اللہ کے لیے پڑھنا نہیں ہوا تو اس پر ثواب ہی نہیں ملا، جب ثواب نہیں ملا تو کام کیسے ہوا، برکت ہی نہیں ہوگی اس میں، رحمت ہی نہیں آئی. اس لیے ہر کام میں اس طرح کی جتنی فضیلت ہوتی ہیں ان میں نیت ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور جو برکتوں کا وعدہ دنیاوی یا اخروی کیا گیا ہے اس پر یقین آدمی کو ہونا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرمائیں گے، یہ صحیح طریقہ ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس طرح کے جو فضائل بیان کیے گئے تو جس مقصد کے لیے آدمی پڑھتا ہے وہ مقصد میں فائدہ آدمی کو ہوتا ہے، مگر جبکہ اس مقصد کے پورا کرنے میں آدمی کا فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ فائدہ کرتے ہیں، اور اگر اس مقصد میں وہ چیز دینے میں جس کا وہ مطالبہ کر رہا ہے، جس کے لیے یعنی جس امید پر وہ پڑھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اگر وہ اس کے لیے مصلحت نہیں ہے تو پھر اس یاسین شریف کی برکت یہی ہوگی کہ وہ کام نہ بنے اس کا. اگر کام کے بننے میں برائی ہے اس کے حق میں تو کام کا نہ بننا ہی بھلا ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جس حاجت کے پیش آنے کی وجہ سے مجھ کو راضی کرنے کے لیے اور اس وعدے پر کہ وہ حاجت اس کی دور ہو جائے وہ پڑھ رہا ہے، یہ حاجت کا پورا کرنا اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. اگر مناسب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے، نہیں ہے تو نہیں فرمائیں گے، اور نہیں فرمانا ہی قبول کرنا ہے کیونکہ بندے کی مصلحت اصل ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہو. غرض اس کے منافع اور فوائد ہیں، بہت ہی کثیر المنافع کثیر الفوائد یہ سورت شریفہ ہے. اسی وجہ سے بزرگوں نے اس کو اپنا معمول بنایا ہے کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں تقریباً سب کا معمول یاسین شریف پڑھنے کا تھا. اب اس میں مختلف طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے، پھر یہ تجربات کی صورت ہے، صرف پڑھنے کی فضیلت آئی. اب بقیہ بعض چیزیں تجربات سے تعلق رکھتی ہیں کہ خاص غور و فکر کیا گیا تو بعض باریکیاں اس میں سامنے آئیں، ان باریکیوں کو سامنے رکھ کر جب عمل کیا گیا تو اس کا نتیجہ الگ ہی ہوا. جیسے مثلاً سورہ یاسین میں لفظ رحمان جو ہے وہ چار جگہ آیا ہے، الرحمن کا لفظ ہے سورہ یاسین میں چار جگہ آیا ہے، اور لفظ اللہ جو ہے یہ تین جگہ آیا ہے، اور سورہ ملک میں بھی لفظ رحمان جو ہے وہ چار جگہ آیا ہے، لفظ اللہ جو ہے وہ تین جگہ آیا ہے. اب جب بزرگوں نے دیکھا غور کر کے کہ وہاں پہ بھی چار جگہ رحمان کا لفظ، یہاں پر بھی چار جگہ رحمان کا لفظ، وہاں پر تین جگہ اللہ کا لفظ، یہاں پر بھی تین جگہ اللہ کا لفظ، تو بعضوں کو یہ الہام ہوا کہ تم اپنی حاجت کے واسطے اس طرح سے عمل کرو کہ سورہ یاسین پڑھو، اور جب لفظ رحمان آیا تو اپنی انگلی بند کرو سیدھی انگلی چھوٹی، جیسے دوسری مرتبہ آئے گا تو دوسری بند کرو، تیسری مرتبہ آئے تو تیسری بند کرو، جب لفظ اللہ ہے تو یہ ہاتھ کی انگلی بند کرو. تو چار انگلیاں یہ بند ہوتی ہیں سورہ یاسین میں اور تین انگلیاں یہ بند ہوتی ہیں، اور پھر سورہ ملک کی تلاوت کی جائے. تو جب سورہ ملک میں رحمان آئے تو ایک انگلی کھول دی جائے، پھر دوسری وقت آئے تو دوسری کھول دی جائے، تیسرے وقت آئے تو تیسری کھول دی جائے، اور جب لفظ اللہ ہے تو ادھر کی کھولی جائے. تو اس طرح سے اگر آدمی پڑھتا ہے تو اس کی ایک خاص برکت ہوتی ہے تجربے میں، آیا کے ساتھ حاجتوں کے پورا ہونے میں سرعت ہو جاتی ہے، جلدی ہو جاتا ہے، جلدی ضرورت پوری ہو جاتی. کسی نے تجربہ کیا اس کو زیادہ پڑھنے کا تو بعض 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرتے ہیں، بعض روزانہ 3-3 مرتبہ. یہ تجربات ہیں، یہ حدیثوں میں نہیں ہوتی، یہ چیز حدیث میں جتنی وہی ہے کہ سورہ یاسین یہ حاجتوں کے دور ہونے کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی خاص خصوصیت عطا فرمائی، اتنا معلوم ہو گیا. اور بقیہ اس سے آگے آپ خالی پڑھتے رہیے تو فائدہ ہوگا. اور بعض مرتبہ یہ ہے کہ اس کے اندر خاص طور پر لوگ تجربے کیے مختلف قسم کے، ان کو عقیدہ سے انہوں نے پڑھا، خوش عقیدگی سے، تو اس کا ان کو فائدہ ہوا. اسی طرح لفظ مبین آتا ہے اس میں بار بار، اس کا ایک عمل ہے، میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ جب لفظ مبین پر آدمی پہنچے تو پھر شروع سے پڑھے، تو دوسرے مبین پر پہنچے پھر شروع سے پڑھے، تیسرے مبین پر پہنچے تو پھر شروع سے پڑھے، اس طرح 7 مرتبہ مبین آتا ہے تو 7 مرتبہ ہو جائے، اس کی ایک الگ تاثیر ہے. بعض مہمات کے اندر جدھر آدمی کا ذہن چلتا ہے، یہ تجربات ہیں، تجربات سے فائدہ اٹھانے میں کوئی بری بات نہیں ہے. اسلام یعنی قرآن شریف سے اس طرح سے استفادہ کرنا یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، مگر ایک بات ضرور ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ خوش عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ایسا کریں گے، پکا ہو نیت کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیٹ میں اس کے صحیح چیز پڑی ہوئی ہو. اہم بات یہ ہے کہ عقل حلال اور صرف مقال کا عادی ہو تو عام طور پر وظیفے تبھی ناپے ہوتے ہیں، ورنہ آدمی پڑھتا رہتا ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. اب تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرمایا یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حروف مقطعات استعمال فرمایا، بعض یک لفظی ہیں نون قاف، بعض دو لفظی ہیں جیسے یاسین طہٰ، بعض تین لفظی ہیں جیسے الف لام میم را، الف لام را وغیرہ، اور بعض چار حرفی ہیں جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد، بعض پانچ حرفی ہیں کاف ہا یا عین صاد وغیرہ. علماء نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی چیز تو نہیں ہے کہ تین حرفی، ایک حرفی، دو حرفی، تین حرفی، چار حرفی، پانچ حرفی حروف مقطعات اللہ نے استعمال. اچھا پھر حروف مقطعات کے اندر ایک عجیب و غریب نزاکت ہے، وہ یہ ہے کہ الف سے لے کے را تک جو ہے وہ الگ ترتیب ہوتی ہے حروفوں میں، اور را سے لے کے غین تک ایک الگ ترتیب ہوتی ہے، اور غین کے بعد سے لے کے یا تک الگ ترتیب ہوتی ہے. تین قسمیں ہوتی ہیں حروف کی، ان کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے. الف سے لے کے را تک کے حروف میں دو اللہ نے استعمال کیے حروف مقطعات میں، باقیہ چھوڑ دیے. اور آخر میں غین کے بعد سے لے کے آخر تک میں سات استعمال کیے ہیں، بقیہ کے دو اس میں سات چھوڑے، دو استعمال کیے، آخر میں سات استعمال کیے، دو چھوڑے. اور درمیان میں جو ہے جو نقطے والا ہے وہ چھوڑ دیا، جو بھی نقطے والا ہے وہ حروف مقطعات میں ہے. را میں را حروف مقطعات میں ہے، زا نہیں. سین حروف مقطعات میں ہے، شین نہیں. صاد حروف مقطعات میں ہے، ضاد نہیں. تا حروف مقطعات میں ہے، ضا نہیں ہے. جو نقطے والا ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، جو بغیر نقطے والا ہے وہ ہے. تو اب یہ جو باریکیاں ہیں اس میں تو بے معنی تو ہوں گی نہیں کوئی، یقیناً اس میں اسرار ہیں، یقیناً اس میں رموز ہیں. اس لیے تعالیٰ شانہ نے کیا اس میں اسرار اور رموز پوشیدہ فرمایا ہے یہ بندوں کو نہیں معلوم، اس لیے اس کی تفسیر عام طور پر ہوتی ہے اللہ عالم بھی مراد ہی کہ اللہ پاک اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں. یہ عام طور پر اسلاف کا طریقہ تھا کہ یہ فرقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر حوالے کر دیتا تھا، اس کو کہتے ہیں مفوضہ. اور ایک بعد میں علماء کی جماعت ہوئی جن کو کہا جاتا ہے مؤولہ. انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف سے سوچ کے کسی غلط معنی میں پڑھنے کے اندیشے سے بچانے کے لیے احتمالی طور پر بعض معنی بیان کیے کہ ہو سکتا ہے اس کے یہ معنی ہو، یعنی اگر تم سوچ سکتے ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ سوچو، مگر یقین مت کرو کہ یہی اس کے معنی ہے. جیسے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے یہ جملہ کہ یاسین سے مراد ہے یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور حضرت ابو بکر بن الوراق جو ہیں انہوں نے حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کیا اس جملے کو، اور کہا کہ یہ احتمال ہے اس جملے میں کہ یاسین سے مراد ہے یا سید البشر. اور بعضوں کا کہنا ہے کہ یاسین سے مراد ہے یا انسان، اور انسان میں چونکہ سب سے اکمل ترین انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان سے آگے کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ ہی مراد ہیں. اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو نام بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مگر علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو. جب مقطع ہی ٹھہرا تو ابہم ما ابہمہ اللہ، اللہ نے جس کو مبہم رکھا آدمی اس کو کھول نہیں سکتا، جتنا بھی کھولنے کو جائیں گے تو تھوڑا ابہام اس میں رہے گا، تھوڑی پوشیدگی اس میں رہے گی. اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ دو ہیں الگ الگ ان کے معنی ہوں، جیسے یا سید البشر کے معنی اس کا مخفف ہے، یا انسان اس کا یہ مخفف ہے، یعنی اس کو شارٹ کیا گیا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہوگی. یہ اس لیے بیان کیا علماء نے تاکہ سوچنے والا ذہن سوچ لے اس حد تک کہ ممکن ہے یہ معنی ہو، کسی اور دوسری طرف اس کا ذہن نہ جائے جس سے گمراہی کے اندر پڑے ہو. اسی وجہ سے یاسین نام رکھنے کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یاسین کسی کا نام رکھنا کیسا ہے. علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یاسین اگر کسی کا نام ہو بھی تو قرآن شریف کا جو رسم الخط ہے وہ نہیں لکھا جائے گا، وہ ممنوع ہے. جیسے یاسین میں یہ ہے کھڑے زبر کے ساتھ ہے، قرآن شریف میں یاسین جو ہے وہ کھڑے زبر کے ساتھ ہے، یا اور سین ملا کے لکھا ہوا ہے، یا الف یا اور سین یا نون دو الگ حرفوں میں لکھا ہوا نہیں ہے. اگر کسی کا نام یاسین ہوگا تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ یا الگ لکھے اور سین الگ لکھے، اس کو یاسین قرآن شریف کے رسم الخط میں لکھنا جائز نہیں ہے. اور اس سے یہ معلوم بھی ہو گیا کہ قرآن شریف کا رسم الخط بھی مستقل ہے، یہ قرآن شریف کے اعجاز میں سے ہے، اس کے لکھنے کا جو طریقہ ہے، جو اسلوب ہے، وہ خود مقرر ہے، اس کو اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے. الرحمن جس طرح سے لکھا ہوا ویسے لکھا رہے گا، حالانکہ اس کو دوسری طریقے کو لکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر نہیں لکھا جائے گا. قرآن پاک کا رسم الخط بھی اسی طرح منزل ہے اور اسی طرح وہ محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی جائے گی. اس لیے کسی آدمی کو جب قرآن کریم کی آیت کو لکھے تو اپنے انداز سے لکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تابع ہوگا لکھنے پر قرآن شریف ہی کے مقرر کردہ رسم کے. نقشہ جیسا اس کا اتارنا ہوگا ویسے ہی وہ اتار سکتا ہے، اپنی طرف سے وہ کسی اور طریقے کو اختیار نہیں کر سکتا ہے لفظ کے لکھنے کے اندر. اس لیے پہلے تو نام رکھے نہیں آدمی یاسین، لیکن اگر نام رکھے تو پھر لکھنے میں فرق کر دے، تاکہ کہیں یہ بات نہ ہو کہ اللہ کا نام ہو، اور ناموں میں بھی ایسا کوئی نام ہو جس کے معنی اللہ کے ساتھ خاص ہوں. بعض نام ایسے ہیں اللہ کے کہ اللہ کے تو ہیں وہ نام، لیکن غیر اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے بھی وہ نام استعمال ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں. جیسے کہ خود اللہ رب العزت کا نام رؤوف ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں بھی رؤوف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں رحیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں رحیم ہے، اور یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا استعمال کیا ہوا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو رؤوف کا لفظ اللہ کا بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے نام ہو، مگر ایسا ہو کہ وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی لفظ ہو وہ جس کے معنی وہ ہو جو اللہ کے ساتھ خاص ہو، جیسے رازق ہے، رزاق ہے، کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، عبد الرزا رکھنا پڑے گا، قدیم اللہ کا نام ہے صرف، اللہ کے ساتھ اللہ کی خصوصیت ہے قدیم ہونا، رحمان ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام رحمان صرف نہیں رکھا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ، اس لیے یاسین نام نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر رکھے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن جب رکھے تو لکھا جائے گا اس کو یا الگ کر کے اور سین الگ کر کے، تاکہ قرآن پاک کے رسم الخط سے اس کا امتیاز ہو جائے اور وہ الگ ہو جائے۔ یہ بات تو اس کے معنی کے احتمال کے بارے میں تھی اور ایک مسئلہ تھا جو ذکر کر دیا گیا۔ دوسری بات اس میں یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں قرآن پاک میں جا بجا، تاکہ مسلمانوں کا، ایمان لانے والوں کا عقیدہ اور انقیاد کہ وہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، یہ سامنے آئے، جو بات سمجھ میں آئے وہی مانتے ہیں، جو نہیں سمجھ میں آئے وہ بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اعمال کی ذمہ داری بندوں کو دی گئی ہے وہ دونوں قسم کے ہیں۔ اچھا، یہ چیز صرف بولنے میں ہی نہیں ہے، اقوال میں نہیں ہے، قرآن پاک کے الفاظ میں نہیں ہے، اعمال میں بھی آپ کو ایسی چیز ملے گی، عقیدوں میں اور زبانی عبادتوں میں، اور اسی طریقے پر زبان سے ادا کی جانے والی اور جوارح سے، یعنی ہاتھوں پیروں سے ادا کی جانے والی عبادتوں میں، تمام چیزوں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ کچھ احکام کو تو آدمی سمجھ سکتا ہے، اس کی وجہ کو بات پوری سمجھ میں آتی ہے، اور کچھ احکام کو آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ آدمی نہیں سمجھ پاتا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لنک اس کے سمجھ میں نہیں آتی، عقیدوں کے اندر بعض چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، بعض چیزیں نہیں سمجھ میں آتی۔ اب جیسے مثال کے طور پر پل صراط کا عقیدہ حق ہے، اب صراط حق پر ماننا پڑتا آدمی کو کہ صراط جہنم پر ایک پل ہے جس پر سے گزر کر ہی سارے انسانوں کو جانا ہے۔ اب جن کی قسمت میں جنت ہے وہ گزر کے پار ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جن کی قسمت میں نہیں ہے وہ وہیں رہ جائیں گے، مگر جانا ضرور ہے بھائی، منکم اللہ واردھا، اب اس کی تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر پل صراط پر سے گزرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کان علی ربک حتمم مقضیا، تمہارے پروردگار نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، یہ ایک حتمی چیز ہے۔ اور یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پر سے انسانوں کو چلنا ہے، سمجھ میں آتا مگر ماننا ہے، عقیدے کی چیز ہے نہیں سمجھ میں آتی، مگر چونکہ بال سے زیادہ باریک کوئی چیز ہو اور تلوار سے زیادہ تیز ہو، اور مسافت اس کی جہنم، جتنی بڑی جہنم اتنا بڑا پل، جتنا بڑا ڈیام اتنا بڑا پل، جتنی بڑی نہر اتنا بڑا پل، تو جب جہنم پر تو وہ پل ہے، اسی وجہ سے 1500 سال کی مسافت پل سے رات کی بتائی گئی ہے، 1500 سال میں آدمی اس پل پر کو گزرے گا، مگر یہ اللہ کی شان ہے کہ جو نماز کا پابند ہوگا وہ پل سے رات پر سے اس طرح سے گزرے گا جیسے بجلی کون جائے، اور جس درجے کا جو متقی پرہیزگار ہے وہ اس درجے میں گزر جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سم منو وحایاکم فن نہ متاکم علی الصراط، قربانی کے جانور ذرا اچھے فربا اور تر و تازہ دیکھ کے ذبح کرو، اس لیے کہ پل صراط پر یہی تمہاری سواریاں ہیں۔ اب اتنا بال سے زیادہ باریک ہے، حضور نے فرمایا ہے، اور اس پر انسان بھی چلیں گے، جانور بھی چلیں گے، سب کچھ چلنا ہے، سمجھ میں نہیں آتا مگر ماننا ہے۔ تو بعض عقیدوں میں اس طرح کی چیزیں، ہر چیز عقیدے کی سمجھ میں نہیں آتی، اعمال میں بھی بعض اسی طرح کی چیزیں ہیں، ان کو کہتے ہیں امور تعبدیہ، مطلب غلام ہونے کی حیثیت سے، بندے ہونے کی حیثیت سے ماننا اور کرنا ہے۔ یہ سوال آدمی لما اور قید کا وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ موٹی بات ہے کہ آدمی کا جو وضو ٹوٹتا ہے تو منہ کو کیا ہوا، اس کے منہ پہ تو کوئی گندگی نہیں لگی، نہ منہ میں کوئی بدبو پیدا ہوئی، ہاتھ کو کیا ہوا، اس کے پیر کو کیا ہوا، وضو ایک جگہ سے ٹوٹا، دھونا ایک جگہ ہے۔ تعبدی امر ہے یہ، یعنی وضو کے ٹوٹ جانے کی صورت میں جن اعضاء کا دھونا فرض کر دیا گیا ان اعضاء میں نجاست دکھتی نہیں آدمی، چاہے کتنا ابھی غسل کر کے یعنی 10 مرتبہ صابن لگا کے غسل کر کے خوشبو لگا کے آدمی باہر نکلا اور وضو ٹوٹا، شریعت یہ کہتی ہے کہ چہرہ ناپاک ہو گیا، ہاتھ ناپاک ہو گیا، پیر ناپاک ہو گیا، سر ناپاک ہو گیا، سمجھ نہیں آتا، ناپاکی تو دکھتی نہیں کچھ نہیں۔ یہ حال غسل میں ہے، جب آدمی سے مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے تو پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، یا علی تحت کل اشارت جنابا، اے علی ہر بال کے نیچے ناپاکی کا اثر آ جاتا ہے، اس لیے ایک بال کی جگہ بھی خشک رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے غسل البراجم یہ فطرت میں شمار کیا گیا ہے، براجم کہتے ہیں سلوٹوں کو جسم کے، کہ جسم کی جو سلوٹیں ہیں جہاں پر پانی نہیں پہنچنے کا گمان ہے وہاں اہتمام سے پانی پہنچانا۔ بعض آدمی بڑا توند والا ہے تو اس کی بمبی ذرا اندر کو چلے جاتی، پانی ڈالے تو اوپر سے نکل جاتا، تو وہاں پہنچانا ضروری ہے۔ بعض آدمی غیر مختون ہے تو اس کو پانی پہنچانا پڑے گا احتیاط سے۔ بعض آدمیوں کے ہاتھوں میں پیروں میں سلوٹ زیادہ پڑ جاتی ہے، مڑ جاتے ہیں زیادہ، ردے پڑ جاتے ہیں اس میں، جیسے میں گینڈے وغیرہ کو دیکھیں گے کھال پہ کھال چڑھ جاتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں براجم، جیسے یہاں ہو جاتا ہے، ایڑی کے پاس ہو جاتا ہے، گٹے جہاں پر آدمی بیٹھتا ہوا انگلیوں میں ہو جاتا ہے, ان کو پسلے براجم کہتے ہیں, بغل کا حصہ ہے وغیرہ وغیرہ, جہاں آدمی کے پانی کے نہ پہنچنے کا گمان ہے وہاں خاص طور پر پہنچانا, یہ نبیوں کے خاص سنتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیونکہ تحت کنڈی شارت ان جنابہ, ہر روئے کے پاس میں جنابت کا اثر آ جاتا ہے. اچھا پھر یہ اثر بھی ناپاکی کا ایسا ہے کہ ایک آدمی جنابت میں ہے اس کو پسینہ نکلا, وہ پسینہ آپ کو لگا تو آپ ناپاک نہیں ہوتے, مگر انہیں ناپاک ہے برابر, اور جنابت میں ناپاکی کا اثر آ گیا تو کیا سمجھ میں آ رہی ہے چیز؟ تو یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن شریف کا ہی ایک حصہ ایسا ہے جو سمجھ میں آتا ہے اور ایک حصہ ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. سب میں ہے, جو دل سے متعلق اعمال ہے اس میں بھی دو حصے ہیں, کچھ سمجھ میں آتے ہیں کچھ نہیں. جو جوارح سے متعلق ہیں ان میں بھی دو حصے ہیں, کچھ سمجھ میں آتے کچھ نہیں. جو زبان سے متعلق ہے, کلام پاک تو پڑھے جانے سے متعلق ہے نا, جو زبان سے متعلق ہے اس میں بھی دو حصے ہیں, کچھ سمجھ میں آتے کچھ نہیں. حق تعالیٰ شانہ نے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس میں حقیقت نہیں ہے, اس میں بھی کوئی حقیقت ہے, عقل ہماری چھوٹی ہے, چھوٹی عقل ہونے کی وجہ سے اس کا ادراک نہیں ہے اس حقیقت کا. جب آدمی اس عالم فانی سے چلا جائے گا تو پھر وہاں حقائق اشیاء اس پر منکشف ہو جائیں گے پورے کے پورے, سمجھ میں آ جائے گا کہ کس عمل میں کیا حکمت ہے, کس میں کیا علم تھی, کس میں کیا وجہ تھی, کس وجہ سے کیا حکم دیا گیا. اس لیے یہ بات ایک مسلمان کو بتا دی گئی کہ جب اللہ کے رسول کا رسول ہونا متعین ہو گیا دلائل سے, اور ان کی رسالت کے ذریعے سے جو کچھ اللہ پاک کے پاس سے علم آیا ہے وہ صحیح طریقے پر تم تک پہنچ گیا, تو یہ تو دیکھو کہ وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح منسوب ہے یا نہیں, یہ تو دیکھ سکتے ہو, یہ اللہ کے کلام میں ہے یا نہیں, اللہ کے رسول کے کلام میں یہ بات ہے یا نہیں, اس کی تو تحقیق کرو. مگر اس کی تحقیق ہو جانے کے بعد میں پھر اس کی تحقیق مت کرو کہ اس کی لاجک کیا ہے, اس کی منطق کیا ہے, یہ میری سمجھ میں آئے تب میں کروں گا ورنہ نہیں. اور جتنے گمراہ فرقے اس امت مسلمہ میں پیدا ہوئے ان کی شروعات یہاں سے ہے, یہ میں آپ کو گمراہ فرقے کی الف بتا رہا ہوں کہاں سے ہوتے ہیں. جب آدمی قرآن کے نصوص کی اور احادیث کے نصوص کی لم میں اور اس کی لاجک میں جاتا ہے, اس کی منطق کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اور شاید فلاں حکم فلاں وجہ سے ہے, اور اپنی عقل سے اس نے اس کی وجہ تراشنے کی کوشش کی, تو قرآن شریف کے معنی متعین کرنے میں غلطی ہو گئی, احادیث شریفہ کا مطلب متعین کرنے میں غلطی ہوگی, وہاں سے ہی نیا فرقہ وجود میں آیا. اور جب بھی نیا فرقہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد عقیدہ میں فرق ہوا کرتا ہے, مسائل میں فرق کو نیا فرقہ نہیں کہتے, یاد رکھ لو یہ بات. یعنی امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد اور ان کے ماننے والے, یہ الگ الگ فرقے نہیں کہلاتے, یہ سب اہل سنت والجماعت ایک ہی فرقہ ہیں. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند, اور خواجہ معین الدین اجمیری کے عقیدت مند, اشرف شہاب الدین سہروردی کے, اشرف بہاؤالدین نقشبندی کے جو عقیدت مند, وہ الگ الگ نہیں ہیں چار فرقے, وہ سب اہل سنت والجماعت ہیں. فرقہ ہوتا ہے عقیدوں میں فرق سے. تو 72 فرقے سے مسلمانوں کے اندر ہوئے ہیں, 73 ہوئے, اور وہ جتنے 72 کے 72 ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ کلام الہی میں سے یا کلام رسول میں سے بات کو اپنی عقل سے سمجھ کر اس کے مفہوم کو متعین کرنے کی کوشش کی, تو بات الگ بن گئی. اسی لیے اس میں توقف کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا اور صحابہ نے اس بارے میں کیا سمجھا, کیونکہ صحابہ نے جو سمجھا اس کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی کہ یہ بالکل صحیح سمجھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سرٹیفکیٹ دیا, صحابہ کلہم عدول, میرے صحابہ سب کے سب منصف ہیں, سب صحابہ عدول ہیں, اور فرمایا خیر القرون قرنی, میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے, اور صحابہ کے بڑے فضائل بیان کیے گئے. اس لیے جو مطلب صحابہ نے لیا وہ مطلب ہم کو لینا پڑے گا, جو تفسیر انہوں نے کی وہ تفسیر ہمیں کرنی پڑے گی, اس سے آگے ہم تجاوز نہیں کر سکتے. غرض یہ کہ اس طرح کے کلمات کے ذریعے سے حق تعالی شانہ نے ہم بندوں کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم اس کے حق ہونے کا یقین کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں جو کچھ بھی اسرار اور رموز ہیں اس کو اللہ کے حوالے کریں, جو احتمال آدمی کے ذہن میں آتا ہے وہ سوچ سکتا ہے, البتہ یہ ہے کہ کسی نے بیان کیا تو وہ سن سکتا ہے, مگر اس پر جزم نہیں کر سکتا کہ یہی اس کے معنی ہے, اس کے علاوہ اور اس کی کوئی تفسیر نہیں ہے, یہ حکم لگانے کا حق نہیں رہتا اس کو. حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن حکیم کی, حکمت والے قرآن کی, انک لمن المرسلین, بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ نے قسم کھا کر بیان فرمایا, کسی اور کی رسالت پر قسم نہیں کھائی, اور قسم ہوتی ہے تاکید کے لیے. عربوں میں رواج یہ تھا کہ جس چیز پر قسم کھا لیتے تھے وہ جھوٹ نہیں, ویسے تو جھوٹ بولتے نہیں تھے, مگر کسی چیز کے بارے میں بالکل اس کا غیر کذب ہونا بیان کرتے تو قسم کھا لیتے. عربوں میں جھوٹ بولنے کا رواج نہیں تھا, ایک عجیب بات ہے, جھوٹ نہیں بولتے. ابو سفیان کہتے ہیں نا, جس وقت ہرقل نے مجھے بلوایا ملک شام کے سفر میں, اور وہاں مجھ سے پوچھا اس نے کچھ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جب مجھ سے پوچھا تو میں چاہتا تھا کہ جھوٹ بول کے اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ گھٹا دوں, مگر میں ہمت نہیں کر سکا, حالانکہ ایمان میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے, مگر یہ کہ واقعات میں باتوں میں آدمی اعتماد نہیں کر پاتا بعض مرتبہ, تو قسم کے ذریعے سے اس کو موقت کرتے تھے. تو حق تعالی شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قسم کے ذریعے سے بیان فرما دیا کہ قرآن حکیم کی قسم کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ یقیناً آپ رسول، بے شک بلا شبہ آپ، انکا بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں. اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قسم کھائی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی گئی ہے، حضور کی جان کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی ہے. قرآن پاک لوط علیہ السلام کے اور ان کے قوم کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تمہاری جان کی قسم وہ لوگ اپنی مدہوشی میں تھے بنو ملیوں کی. مگر جب صبح کا وقت آیا تو صبح کے بعد سے لے کے اشراق تک سارے فنش ہو گئے، ایک بھی نہیں بچا اس میں سے. ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے بدتمیزی کی، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ پہنچ کے، اور کیسے وہ عادی ہو گئے تھے برائی کے. اور پھر اس کے بعد میں بیان فرمایا کہ لوط علیہ السلام اس میں کتنے پریشان ہو گئے، اور پھر یہ کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد آنے والے مہمانوں کی بے عزتی کا کس طرح سے ارادہ کیا، اور وہ بس ماننے کو تیار نہیں تھے کسی بات کو، سمجھنے کو تیار نہیں تھے کسی بات کو. اس کے بیچ میں یہ جملہ ہے کہ اے محمد آپ کی جان کی قسم وہ تو نشے میں تھے، مان ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ جو حشر ہوا نا وہ بہت ہی برا ہوا، اور اللہ نے جو ان کو پکڑا بہت سخت طریقے پر پکڑا. ان بخش ربی کل شریف، تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ پھر ان کو ایسا پکڑا کہ اوپر سے پتھروں کی بارش کروا کے زمین پوری الٹ دی. فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے نچلے حصے کو اوپر کا حصہ بنا دیا، اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا. اور قرآن پاک میں دوسری جگہ ان کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ بس یہ واقعہ ہم نے صرف صبح صادق سے لے کے اشراق کے درمیان کیا ہے. بتلانا یہ ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لیا ہم نے ان کے ہلاک کرنے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو زیادہ وقت میں کریں، چاہے تو ایک آن میں کر دیں، مگر ایک بیان کرنے کا ایک انداز ہے جس میں قوت پائی جاتی ہے، جس میں شدت پائی جاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار فرما رہے ہیں. یہ فرمایا کہ بس ایسا کہ ہم نے ان کو کر دیا کہ صبح صادق ہوئی تھی، اس کے بعد ہم نے حکم دیا سلسلہ نظام اپنے چلنے کا، اور اشراق ہونے سے پہلے، سورج باہر آنے سے پہلے پہلے تک ایک بھی زندہ نہیں رہا، پورے ختم ہو گئے جتنے کافر تھے. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی گئی. تو اللہ رب العزت نے یہاں قسم کھائی اور فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. قسم جو ہے وہ عظمت کے لیے کھائی جاتی ہے. اللہ تو قسم کھائے ہیں اپنی بھی اور مخلوق کی بھی. اپنی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے سات جگہ پر کھائی ہے، اور مخلوق کی قسم اللہ نے بہت سی قسموں کی مخلوق کی قسم کھائی ہے، بہت بہت، جیسے تین و زیتون و طور سینین و حاد البلد الامین وغیرہ وغیرہ، بہت سی مخلوق و دحا و اللیل و الشمس و دحا و القمر اذا تلاها، بہت یہ واو جو ہے قسم کے معنی میں عموماً آیا کرتا ہے. تو یہ قسمیں بہت جگہ ہیں مخلوق کی، اور مخلوق کی قسم کھانے کی ممانعت انسان مخلوق کو ہے کہ تم مخلوق کی قسم مت کھاؤ، میں کھا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو چیز استعمال کر سکتے ہیں، جس چیز کو جس طرح مخلوق کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو بھی اجازت دیں. علماء نے اس میں یہ بات فرمائی ہے کہ قسم ہوتی ہے عظمت کو بتانے کے لیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی قسم کھائے تو اس کی عظمت کا غلبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ خدا اعظم ہے. جب وہ ان کی مخلوق ہے تو یہ تھوڑے سمجھیں گے کہ یہ مجھ سے بھی بڑی ہے. لیکن اگر مخلوق میں عظمت کا استحضار مخلوق کی اس طرح سے آئے گا تو یہ گمان ہے کہ کہیں اللہ کے برابر عظمت اس کے دل میں نہ آ جائے. اس لیے مخلوق کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ تم کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے. بعضوں کو عادت ہوتی ہے کعبے کی قسم کھا لی، کسی اور چیز کی قسم کھا لی، کسی اور چیز کی قسم کھا لی، تو نہیں کسی کے سر کے حضور ہے. والقرآن الحکیم ومنزل القرآن الحکیم، قرآن حکیم کے نازل کرنے والے کی قسم. والتین اے ورب التین، تین انجیر کے رب اور انجیر کے خالق کی قسم، وخالق التین. تو اس طرح کا ایک لفظ محذوف ہونا یا عربی کے اندر یعنی معروف استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کلام وہاں پر محذوف ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق میں سے قسم کھا لیں اس کی قدرت کی نشانی کے طور پر کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے، میں اس کی قسم کھا کے بیان کروں. حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام کی قسم کھائی. اب اللہ نے جب اللہ نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے تو اس میں بھی خود دو مطلب لکھے ہیں علماء نے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے دو حصے ہیں، ایک قرآن پاک کے الفاظ اور ایک قرآن پاک کا مفہوم جس پر وہ یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے وہ قرآن شریف جو اس کا مضمون ہے. تو صفت ذات سے تو الگ ہے نہیں. تو اللہ نے قرآن کریم کی قسم کھائی، اگر اس سے مراد وہ کلام ہے جس کو کلام نفسی کہتے ہیں تو اللہ نے اپنی ہی قسم کھائی، پھر تو کوئی اشکال نہیں. اور اگر کلام لفظی مراد ہے تو اور دوسرے مخلوقات کی جیسے قسم ہے ویسے اس کی قسم ہے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے قدرت ہے، ایک نشانی ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم آپ رسولوں میں سے ہے، یعنی آپ کا رسول ہونا قرآن خود ثابت کر رہا ہے. یہ قسم ایسی ہے کہ جو دلیل ہے اپنے دعوے کی، انک لمن المرسلین دعویٰ ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن حکیم اس کا دعویٰ، اس کی دلیل ہے. دیکھو قرآن حکیم یہ ہمارے رسول پر ہم نے اتاری ہے. اگر یہ قرآن اللہ یعنی ان کی دلیل نہیں ہے صلی اللہ تم بناؤ اس طرح کا کلام. چنانچہ تحدی کی گئی, اعلان کیا گیا, چیلنج کیا گیا کہ بناؤ اس طرح کا قرآن. دوسری بات یہ کہ جو اس میں علوم ہیں انسان کی زندگی کے, انفرادی کے, اجتماعی کے, تمدن کے, معاشرت کے, اخلاق کے, دنیا کے, آخرت کے, ایک ایسا شخص جس نے ایسی جگہ پرورش پائی جہاں کوئی پڑھنے پڑھانے کا خاص نظام نہیں تھا, کسی کے پاس جا کے اس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ظاہری طور پر, اور ایسا شخص جس کا لوگوں کے کسی عالم کے پاس جا کے اٹھنے بیٹھنے کا کوئی نظام نہیں تھا, وہ ایسے کلام کو ظاہر کر رہا ہے, اس کی زبان پر ایسا کلام جاری ہو رہا ہے جس کے اندر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے دستور حیات ہے, ہر علاقے والوں کے لیے, ہر جگہ والوں کے لیے, ہر قسم کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے. اس لیے فرمایا گیا یاسین کا ترجمہ یاسین ہی کیا جائے گا. والقرآن الحکیم, حکمت والے قرآن کی قسم. قرآن کی صفت یہاں حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر جو حکمت بھری ہوئی ہے اور اس کے اندر جو علم بھرا ہوا ہے وہ علم خود دلیل ہے. انکا, بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں, اعلیٰ صراط مستقیم, اور سیدھے راستے پر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, اب یہ بتایا جا رہا ہے آپ کے بارے میں, لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ رسول ہیں, آپ بالکل سیدھے راستے پر. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ کس کے ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. یہ بتا دیا سیدھے راستے سے کون ہے, اعلیٰ صراط المستقیم, آپ سیدھے راستے پر ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو, بس وہ اہدنا الصراط المستقیم پر عمل ہے اور کچھ بھی نہیں. وہاں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ چلا دیجیے. اب کہاں کدھر جانا سیدھا راستہ چلانا, اس اعلیٰ صراط المستقیم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں, چلو. اب لوگ بولتے کہ آپ ہی چلا دو, ہم تو چلیں گے نہیں, آپ ہی جاؤں. اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دیجیے, آپ ہی چلا دیجیے, ہم تو چلیں گے نہیں. ایسا کہتا ہوتا تنزیل العزیز الرحیم, اور یہ کلام پاک نازل کیا ہوا ہے عزیز اور رحیم کی طرف سے, اس ذات کا نازل کردہ ہے جو عزت والا ہے, غلبے والا ہے اور رحم والا ہے. اب تعالیٰ شانوں کے بے شمار صفات ہیں, اس میں سے 99 صفات کا تعارف اللہ نے کروایا ہے, کیونکہ دنیا میں جو کام ہوتے ہیں وہ 99 صفات کے اندر ہوتے ہیں. ویسے صرف 99 صفات اللہ کے نہیں ہیں, نام تو اللہ تعالیٰ کے غیر محدود ہیں, صفات غیر محدود, جیسے اللہ ویسے ان کی ذات ویسے ان کی صفات, مگر ہم کو جو بتایا گیا وہ یعنی ایک کم سو کو بتایا گیا. چونکہ دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں, حفاظت ہے, ربوبیت ہے, رزق ہے, اجنب طاقت ہے, کمزوری ہے, غالب عزت ہے, ذلت ہے, وغیرہ وغیرہ, نفع ہے, نقصان ہے, حیات ہے, موت ہے, جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ 99 قسم کے ہیں. تو 99 کاموں سے ناموں کا تعارف کرا دیا گیا تاکہ ایک ایمان والے کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ سب اللہ ہی کر رہے ہیں, اللہ کا غیر نہیں کر رہا ہے. کیونکہ جو جس کا نام ہے وہ اس کا کام ہے. اللہ ہی کا نام نافع ہے تو نفع اللہ ہی کی طرف سے, دار اللہ ہی کا نام ہے, محی اللہ ہی کا نام ہے, ممیت اللہ ہی کا نام ہے. اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت شریفہ یہ ہے کہ جو بات بیان کی جاتی ہے اس جگہ پر جب اپنی وہ صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو مخصوص صفات کا تذکرہ کرتے ہیں اور بات سے اس کا بڑا جوڑ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں اور یہ کلام پاک ہم نے آپ پر نازل کیا ہے, تو یہ جو کلام پاک ہم نے نازل کیا ہے یہ نازل کرنے والا عزیز ہے اور نازل کرنے والا رحیم ہے, ان دونوں صفتوں کا کیا جوڑ ہے؟ تو بتلانا یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کو جو نازل کیا گیا ہے وہ بہت قدرت والے اور غلبے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سنی انسنی کر دو, نظر انداز کر دو, ٹھیک ہے قرآن پاک پر عمل بھی کرے تو چلے گا, نہیں کرے تو بھی چلے گا. ایسا نہیں ہے, یہ عزیز کا نازل کردہ ہے, ماننا پڑے گا, نہیں تو پھر حشر برا ہو جائے گا. کیونکہ جس نے نازل کیا وہ غالب ہے, وہ غلبے والا ہے, وہ عزت والا ہے, اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. آپ ایک معمولی حکومت جس کے بارے میں آپ کو خود گمان ہے کہ بھائی اس کا انتظام بہت ہی پاورفل ہے اور یہ بہت ہی اسٹرکٹ ہے, آپ پر نہیں مار سکتے. تو اب یہ جو قانون دیا جا رہا ہے تم کو کلام الہی کا, یہ عزیز کا قانون ہے, غلبے والے اور عزت والے کا قانون ہے. یہ وہ کھیل تماشا میں سمجھو, اس کو جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ کرنا ہی پڑے گا. اور پھر یہ فرمایا گا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی بس حکومت ہی چلانا مقصود ہے اور حاکمیت ہی بتانا مقصود ہے کہ بس تم ہمارے بندے ہیں اور ہم مخلوق ہیں اور ہم تمہارے خالق ہیں, بس کرو. نہیں, رحیم کی طرف سے ہے, اس میں تمہارا فائدہ ہے, رحمت کی وجہ سے دیا گیا ہے یہ, اس کا یہ جوڑ ہے. یہاں پر ان دونوں صفتوں کا یوں جوڑ بتایا گیا ہے کہ یہ رحیم کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے دو نام بہت خاص ہیں اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں استعمال ہوتے ہیں, سورہ فاتحہ میں استعمال ہیں زیادہ, رحمان اور رحیم. رحمان کا تعلق عام طور پر اللہ کی عام نعمتوں سے کیا جاتا ہے کہ مخلوق پر جتنی نعمتوں کا افادہ ہو رہا ہے وہ رحمان کی تجلی ہے, اور رحیم کا اثر خاص نعمتوں سے کیا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے اس کو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصی نعمتیں ہیں وہ ان کی رحیمیت کی تجلی ہے. تو دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت ہے, اور اسی وجہ سے دین جس کو ملے گا اس کو وہ نعمت ملے گی جو بے دین کو نہیں ملنے والی ہے. یعنی آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ صرف دیندار کو ملے گی, غیر دیندار کو نہیں ملے گی. اور آخرت کی نعمتوں میں اشتراک نہیں ہے، انفراد ہے، یعنی اس میں اچھوں اور براؤں کو سب کو شریک نہیں کیا جائے گا. ممتاز یوم ایھا المجرمون، اے مجرمو تم الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، جڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو. تو وہاں جو آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ صرف ایمان والوں کو دی جائیں گی، تو خاص ہو گئی، وہ خصوصیت ہو گئی. اور آخرت کی نعمتیں ملنا موقوف ہے دین کے ملنے پر، بغیر دین کے اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمت دینے والے نہیں ہیں. قادر تو وہ ہے کہ جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں، مگر اپنی ہی قدرت سے ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ جو دین پر ہوگا اس کو میں دوں گا، اور جو بے دین ہوگا اس کو یہ نعمت نہیں ملنے والی ہے. تو اس کا تعلق دنیا سے قائم اس طرح سے ہوگا کہ جو دیندار ہوگا اس کو آخرت کی نعمت ملے گی. تو دین کے متعلق جو بات دی جائے گی وہ رحمانیت سے متعلق نہیں کی جاتی، رحیمیت سے متعلق کی جاتی. اور اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں رحیم ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جیسا کہ ابھی حوالہ دیا گیا. اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت اللہ کی باٹی ہے وہ یہ نعمت باٹی ہے خاص. ویسے تو آپ کی برکت دنیاوی نعمتوں کو بھی عام ہے، آپ کی رحمت دنیاوی نعمتوں کو بھی عام ہے، کہ دنیا والوں پر بھی آپ ہی کی توفیق سے نعمتیں میسر ہیں، مگر خاص طور پر جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا، جس کے لیے آپ کو سید الانبیاء امام الانبیاء بنایا گیا، وہ نعمت یہ دین کی نعمت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو دی گئی ہے. اس لیے فرمایا کہ تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ رحیم بہت ہی مہربان اور غلبے والے کی طرف سے قرآن پاک نازل کیا گیا ہے. غلبے والے کی طرف سے ہے، اقتدار والے کی طرف سے ہے، اس لیے نظر انداز نہیں کرنا. اور یہ صرف حاکمیت جتانے کے لیے، بڑائی جتانے ہی کے لیے یہ تمہیں قانون نہیں دیے گئے ہیں، بلکہ رحمت کی وجہ سے دیے گئے ہیں، مہربانی کرنے کے لیے دیے گئے ہیں کہ تم اس طریقے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے زیادہ زیادہ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ اٹھا سکو گے. یہ بتایا گیا تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ جن کے آبا کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول جو ہیں وہ عرب ہیں براہ راست، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطاب کیا گیا. تو اور پھر اس کے بعد میں آپ کی اس بعثت کو عام کیا گیا. پہلے آپ اپنے قوم والوں کو ڈرائے، لتنذر ام القرى، ام القرى والوں کو، ام القرى مکہ مکرمہ والوں کو، ومن حولها، پھر اس کے اطراف والوں کو آپ نے ڈرایا. آپ نے جب بھی یعنی مکہ مکرمہ میں خطاب فرمایا شروع شروع میں، تو آپ نے یہ بات ضرور فرمائی کہ میں تمہارے لیے خاص طور پر اور سب پورے انسانیت کے لیے عام طور پر بھیجا گیا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو چونکہ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی تو مکی سورت ہونے کی حیثیت سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آبا کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے. ان کے آبا کو نہیں ڈرایا گیا، اس سے مراد بنو اسماعیل ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر تو بہت سے نبی آئے تھے، ان کو ڈرایا گیا تھا اور ان کو نہیں ڈرایا گیا تھا. اس میں آ کر کے کئی پشتیں ان کی ایسی گزر گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں کہ کوئی نبی ان میں نہیں آیا تھا، اور جو نبیوں کی باتیں آئی ہوئی تھیں ان تک منتقل ہوتے ہوئی اس میں آدمی کو تنبہ نہیں ہوتا ہے دوسروں کے ذریعے سے پہنچی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی صحیح طریقے پر نہیں پہنچی ہوئی تھیں، گڑبڑ کے ساتھ، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے متنبہ کیا جا رہا ہے باضابطہ. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کو متنبہ نہیں کیا جا رہا ہے، بھائی مانا کہ ان کے پاس بھی سب کے سب جہالت آ چکی تھی اور دین پورا بگڑ چکا تھا، اس لیے ان کے بھی کئی پشتوں سے آبا و اجداد صحیح علم سے محروم ہو چکے تھے، اس لیے علماء نے ان کو بھی اس میں شامل کیا، پوری انسانیت کو شامل کیا. اور یہ پھر اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ مخاطب اول چونکہ عرب ہیں اس لیے خاص طور پر عربوں کا بیان یہاں پر کیا گیا، اس سے مراد عرب ہیں، بنو اسماعیل ہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دوسری آیتوں کے ذریعے سے عام کیا گیا کہ آپ کو سب کے لیے داعی النبی انا ارسلنا کا بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا انا قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف قیامت تک کے واسطے. آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور میری نبوت سب کے لیے ہے. تو قرآن میں اور حدیث میں عمومیت کو دوسری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے اور یہاں خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے. اس سے ایک بات اور نکلی، وہ بات یہ نکلی کہ ایک جگہ ایک بات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پکڑ لگے بیٹھ جانا، بعض جگہوں پر اس سلسلے کی دوسری بات ہوا کرتی ہے. اب ایک چیز کو اگر آدمی پکڑ لے گا جیسا یہاں تو یہ ہے کہ لیکن تیرا قوم ما انذر آباؤہم، جن کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا ان کو ڈرانے کے لیے آپ کو ہم نے بھیجا، تو مطلب جن کے باپ داداؤں کے اندر نبی آ چکے ہیں ان کے لیے نہیں آئے. بہت ممکن ہے کہ یہود و نصارہ اس طرح کا فائدہ اٹھائیں. تو اگر ایک آیت کو آدمی پکڑ لے گا تو پھر دوسری آیت آخر وہ بھی تو آیت ہے اللہ کی، اس کا بھی تو مضمون ہے. اسی طرح مسئلے بعض مرتبہ مسئلے کا ایک حصہ ایک جگہ ہوتا ہے، اس کے دوسرے حصے دوسری جگہ ہوتے ہیں. شریعت کے کسی حکم کا ایک حصہ ایک جگہ ہوتا ہے، اس کے دوسرے حصے دوسری جگہ ہوتے ہیں، تو وہ پورا مل کر پھر وہ مکمل مسئلہ بنا کرتے ہیں. اس لیے یہاں پر حق تعالی شانہ نے یہ ارشاد فرمایا اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. حق تعالی شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں ان میں سے جو اس وقت آپ کے سامنے تھے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا یہ کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خاص واقعے پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ بھائی معاملہ بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے اور ماننے پہ ہے ہی نہیں، تو آپس میں ان لوگوں نے شدت اختیار کرنا طے کیا اور یہ کیا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو بڑے پتھر کے ذریعے سے نعوذ باللہ مار دیا جائے گا۔ تو یہ واقعہ کئیوں کے ساتھ ہوا، ابو جہل نے کیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل کے بعد دوسرے نے کیا، اس کے بعد تیسرے نے کیا، اس کے بعد چوتھے نے کیا، تو جتنے لوگوں نے اس وقت بدتمیزی کی تھی ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ دل سے متعلق جو چیز ہے اس کو اللہ نے بیان فرما دیا پیشینگوئی کے طور پر کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، تم بے فکر ہو۔ چنانچہ جتنوں کے بارے میں اس وقت اشارہ فرمایا گیا تھا وہ سب کے سب بے ایمانی کی حالت میں مر گئے، ان کا خاتمہ جو ہے وہ برا ہی ہوا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر، ان میں سے اکثر سے مراد عرب میں سے اکثر مراد نہیں ہے، بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار رسانی اور بدتمیزی کا سلوک کرنے والی جماعت تھی، طبقہ تھا، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ دے دیا گیا تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں گھلتے تھے کہ کسی طرح یہ مان لیں، اپنے بارے میں تشویش میں ہوتے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے، یہ میرے بتانے میں فرق آ گیا، یہ سن نہیں رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ بڑے دکھتے تھے اور بہت زیادہ گھلتے تھے کہ قصہ کیا ہے، یہ مانتے کیوں نہیں، اور کسی طرح منوانا ہی چاہتے تھے۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے ذمے تبلیغ ہے، ماننا نہیں ماننا یہ ان کا الگ، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، یعنی زبردستی منوانا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کے ذمے پہنچانا ہے، منوانا ہے، سمجھانا ہے، مگر یہ کہ مجبور کر دینا ماننے پر کہ مان کر ہی رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری میں سے نہیں۔ اس کی تسلی کے طور پر تقدیری علم یہ دے دیا گیا کہ ان میں سے بعضوں کے لیے ایمان مقدر ہے اور بعضوں کے لیے ایمان مقدر نہیں ہے، تو فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ قول سے مراد بعضوں نے فرمایا کہ لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین کا قول ہے، کہ تعالی شانہ نے شیطان کے جواب میں یہ فرمایا تھا، جب شیطان نے کہا تھا کہ آپ مجھ کو زندگی دے دیجئے ہمیشہ کے لیے دنیا میں، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے زندگی دے دی، اس پر کہا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کی مخلوق کو گمراہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اکثر کو آپ شاکر نہیں پائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ جا جو میرے مخلص بندے ہیں جو تیرے دعوے میں نہیں آئیں گے ان کو تو میں بچا لوں گا، اور جو تیرے دعوے میں آ جائیں گے تو تجھ کو اور ان کو سب کو ملا کے جہنم سے بھر دوں گا۔ وہ جو اللہ نے فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ قول صادق آ گیا بہت سو پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ قول سے مراد فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ہے، ان میں سے بہت سو پر یہ قول صادق آ گیا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان لانے والے وہ نہیں ہے، یہ ان پر ثابت ہو چکا وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ جب وہ ماننے والے نہیں ہیں تو آپ تسلی رکھیں، آپ خامخا اپنے آپ کو زیادہ گھلائیں نہیں، مگر یہ عجیب بات تھی کہ تبلیغ کا حکم ان کو دیا جاتا رہا برابر کہ یہ نہیں مانیں گے، مگر آپ تبلیغ کرتے رہیں، کیونکہ تبلیغ آپ کا فریضہ ہے، آپ اپنے فریضے کو ادا فرماتے رہیں، نہیں مانیں گے یہ ان کا کام۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں تھوک ڈال دیے ہیں، اب وہ ان کی تھوڑیوں کی طرف ایسے ہیں کہ ان کے سر اوپر ہی کو اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا کہ ایسے تھوک ہم نے ان کے گردن میں ڈال دیا ہے کہ وہ ان کی تھوڑیوں تک آ کے پھنس گئے ہیں، اور وہ ان کے سر اوپر کو ہیں، اب وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، جب نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے تو چلتے کہاں سے۔ تو تشبیہ ہے جس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے ایک آدمی کی گردن میں کوئی چیز اس طرح اٹکا دی جائے کہ وہ اوپر ہی کو دیکھنے لگے، نہ اپنے کو دیکھ سکے، نہ راستے کو دیکھ سکے، نہ کسی چیز کو، تو ظاہر ہے کہ وہ چل نہیں سکے گا، اور اگر چلے گا تو گلے میں گرے گا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت اب ان میں نہیں رہی، تو ان کی مثال ایسی ہو گئی جیسے گردن میں ان کی کوئی چیز پھنسا دی گئی ہے، اب یہ دیکھ نہیں سکتے، جب آپ کتنا ہی دکھانے کی کوشش کیجیے دیکھنے والے نہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کے سمجھانے کے باوجود یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے، یہ تشبیہ دی گئی، فرمایا گا کہ انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ان کی گردنوں میں اغلال ڈال دیے ہیں، توک ڈال دیے ہیں، فہی الاذقان، اور وہ توک ان کی تھوڑیوں تک پھنس گئے ہیں، فہم مقمحون، اب وہ ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں، اب وہ نیچے نہیں دیکھنے والے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے دیوار آڑ کر دی ہے، آڑ بنا دی ہے، اور ہم نے اس دیوار کے ذریعے سے ان کا پردہ ڈال دیا ہے، فاغشینا، ہم دیوار کو اس کا پردہ بنا دیا ہے، فہم لا یبصرون، اور وہ دیکھنے والے نہیں۔ دو تشبیہیں دی گئیں، ایک تو یہ کہ کسی کی گردن میں پھانس ایسا کوئی چیز اٹکا دی جائے جس کی وجہ سے وہ نیچے نہ دیکھ سکے، اور ایک یہ کہ گردن تو کھلی ہوئی ہے مگر سامنے پردہ اور پیچھے پردہ، دیکھ نہیں سکتا کچھ، آگے پیچھے کچھ دیکھ نہیں سکتا، یہ بھی نہیں چل سکے گا،
تو ان دونوں تشبیہوں کے ذریعے سے کفار کی حالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، خود کفار کو بھی بتا دیا گیا کہ تم کو جو سمجھ میں نہیں آ رہی بات وہ اس وجہ سے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تمہارے سامنے دیوار آ گئی حق بات کو قبول کرنے کے لیے، اور تمہارے پیچھے دیوار، نہ تم آگے کا سوچنے کو تیار ہو نہ پیچھے کا. جو نعمتیں خدا کی ہیں جو پیچھے سے ملی ہیں وہ نہیں جانتے، اور جو آگے دنیا آنے والی ہے آخرت اس کو تم دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، محروم ہو گئے. اس طرح سے تشبیہ اس میں مراد ہے. مفسرین کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کی حالت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو مثالیں بیان فرمائیں، اور مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ دو واقعات پیش آئے ہیں باضابطہ، وہی پیچھے سے جو لقد حق القول علی اکثرہم سے، کہ جس وقت ابو جہل نے اس بات پہ تہیہ کیا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو، یعنی اس نے یہ طے کیا کہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، پتھر سے مارے گا. تو جب آپ نماز پڑھنے لگے اور لوگوں نے بتایا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ پہنچا ایک بڑا پتھر لے کر، تو جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو اس کا ہاتھ پھنس گیا اس کے گردن کے ساتھ اور اسی چپک گیا. وہ بڑی یعنی ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ اپنے قوم میں پہنچا، اور وہاں اس نے بتایا لوگوں سے. پھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے معذرت کی، پورے قبیلے والوں نے، کہ آپ برائے مہربانی آپ اس کو بدوا مت دیجیے، یہ مت کیجیے، تب کہیں جا کے پھر اس کا ہاتھ چھوٹا. اور پھر اس کے ساتھ اور جتنے اس کے ساتھی تھے ان لوگوں نے ایسا کیا. تو کسی کو ایسا ہوا کہ آگے گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے واسطے، تو اس کے دیوار سامنے آ گئی. کہیں ایسا ہوا کہ اس نے سوچا، اس کو کچھ سجھا ہی نہیں دیا، قوم مکمہ ہو، اب وہ سجھا ہی نہیں دے رہا تھا کہ کرے کیا. بعضوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ قوم کے اشراف میں سے ہیں، معزز ترین لوگوں میں سے، حضور کے پاس تکلیف پہنچانے کے لیے گئے، جا کے بالکل بولا بولا پناہ کر رہے ہیں، کیا ہو رہا بولے تو میرے کو کچھ سدھر رہے ہیں. تو بڑی دیر کے بعد میں پھر کہیں ہوش آیا. تو یہ حقیقت واقعہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانا چاہا آپ کی رسالت کو نہ مان کر. اب آپ جو سمجھ سکتے ہیں کہ ان نقل امن المرسلین کے بعد یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ تو انکار کر رہے ہیں اتنی طاقت سے، ہم اس بات کر رہے ہیں اسی طاقت سے، یہ جھوٹ، یہ تکذیب کر رہے ہیں آپ کی کہ آپ رسولوں میں سے نہیں، اور ہم قرآن کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور یہ جو کر رہے ہیں تو یہ ہم نے ان کے آڑ کر دیے، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس کو پہنچا دیجیے، اور لوگوں سے بچانا یہ ہم کرنے والے ہیں. واللہ یعصمک من الناس. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے واسطے صحابہ ٹھہر جاتے تھے گھر میں در دولت پر، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس کے لوگوں سے بچانے والے اللہ ہیں، آپ بے فکر رہے ہیں اس میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دربانوں کو رخصت کر دیا کہ اب تم میری نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا اپنا کام کرو، میرا اللہ خود ہی انتظامی اسباب اختیار کرنے کی بھی اب مجھے حاجت نہیں ہے. چنانچہ آپ نے اس کے بعد میں پھر اپنے پاس نگران کے طور پر نہیں رکھا، ورنہ راتوں میں چوکی اور پہرہ آپ کے دیا جانے لگا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دشمنوں کی طرف سے ایذا رسانی کے واقعات بہت ہو رہے تھے، اور بڑی بڑی پلاننگیں کی انہوں نے، اور واقعات تک ایسے پیش آئے، بعد آپ کا گھیرا تک ڈال لیا. ہجرت سے پہلے بالکل ننگی تلواروں کے ساتھ محاصرہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کا. تو مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ اندھے ہو گئے. چنانچہ خود یہ واقعہ بھی ہے کہ جس وقت آپ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں، اور لوگ مشرکین مکہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ جانے والے ہیں، تو سب نے طے کیا کہ جانے کے بعد سے تو ہاتھ سے نکل جائے گا تیر، ابھی جانے سے پہلے ہی کچھ کر لو. سب نے یہ طے کیا کہ پورے خاندان والے مل کے، پورے قریش، ان کا ایک فرد جو خاص قسم کا ہے، سب مل کے ایک ساتھ حلہ بولیں گے حضور پر. قبیلے واری بنیادوں پہ لوگ رہتے تھے، یعنی اگرچہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے حضور کے خاندان والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان پہنچنے پر خاندان والے خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے. عرب کا نظام کچھ ایسا تھا کہ وہ ہمارا ہو، ہمارا ماننے، ہمارے مسلک کا ہو یا نہ ہو، لیکن قبیلے والا ہمارا ہے تو اگر کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا تو ہم بدلہ لیں گے. یہ تھا. اب نقصان سے جو ظاہری نقصان تھا، تکلیف، مٹی ڈال دینا، پتھر مار دینا، گالی گلوچ کر دینا، اس کا تو ایسا تھا کہ مشرکین ہو چکے وہ بھی تو اس وجہ سے خاموش تھے، لیکن جان کے بارے میں وہ لوگ سب حساس تھے کہ اگر ایک کو مارنے کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو سب کو ماریں گے ہمارے لوگوں کو. اس لیے ان سب مشرکین نے یہ آپس میں طے کیا کہ سب بڑے بڑے مل کے ایک ساتھ حملہ کر دیں گے، تو آخر بنو ہاشم کہاں تک ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں، خاموش ہو جائیں گے سب. یہ سمجھ کے سب نے طے کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو سورہ یاسین کی یہ ابتدائی آیتیں یہاں تک، فاغشینا ہوں فہم لا یبصرون تک آپ نے تلاوت فرمائی، اور ایک مٹھی آپ نے ریتی لی اور دشمنوں کی طرف آپ نے پھینک دیا. قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ آپ نے پھینکا تو چاروں طرف جتنے دشمن کھڑے ہوئے تھے سب کے آنکھوں میں چلی گئی وہ ریت، سب اپنی آنکھیں ملتے ہوئے رہ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ تم بستر پر میرے آرام کر لینا، اور جو میرے پاس امانتیں لوگوں کی رکھی ہوئی ہیں صبح سب امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے تھے، تم میرے ساتھ آ کے مل جانا. تو غرض یہ جب بہت دیر ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، ہم جن کا انتظار کر رہے تھے وہ تو آئے نہیں. تو ایک بولا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ گیا یہاں سے، مگر اس کا سجھا ہی نہیں دے رہا تھا، اور ہمارے تو سروں پہ سب مٹی پڑی ہوئی ہے، یہاں تک بھی ملتا ہے آواز روایتوں میں کہ سب نے اپنے سروں سے مٹی جھاڑی. یعنی ایک مٹھی مٹی میں اتنی برکت ہوئی اور جہاں اس میں اتنا اضافہ ہوا وہ ایسا پھیلے کہ سب کی آنکھوں میں بھی گئی اور سب کے سروں پہ خاک پڑ گئے. سمجھ بعد میں سب اپنے مٹی جھاڑتے رہ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود یہاں پہ تھے نہیں, چلے گئے تھے. تو غرض یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ حقیقی واقعہ ایسا پیش آیا, اس کو بھی شامل ہو سکتی ہے یہ آئے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تشبیہ کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی کہ جو بات جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہے. اب یہاں ایک اہم ترین مضمون باقی رہ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, جب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیوار کر دی آگے اور پیچھے, جب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے, تو جب آپ نے ڈال دی ہے تو انہیں تو ماننے والے بھی نہیں. یہ چیز بہت ستاتی ہے. اس سے پہلے یہ بات مضمون میں آ چکی ہے, ابھی پرسوں بھی ایک ہمارے دوست پوچھ رہے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محروم کر دیتے ہیں تو پھر اس کی کیا ذمہ داری, کیوں اس کو پھر عذاب ہے, پھر وہ مسئلہ تقدیر کا یہاں سامنے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دی, ہم نے ان کے آگے پیچھے دیوار اور آڑ بنا دی, اور ہماری بات ان پر صادق ہو چکی ہے, وہ ایمان لانے والے نہیں. جب آپ خود ہی فرما رہے ہیں ایمان لانے والے نہیں ہے تو وہ تو ایمان لانے والا ہے ہی نہیں, جب ایمان لانے والا ہے نہیں ہے تو پھر آپ کو ذمہ دار کیوں ہے. اصل میں اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی لائٹ جلی اور ایک آدمی نے کمرے کی کھڑکی اور دروازے سب بند کر لیے تاکہ روشنی کمرے کے اندر نہ آئے. تو اس کی دو صورتیں, ایک تو یہ کہ جس آدمی کو طاقت ہے دروازہ توڑ دینے کی وہ دروازہ توڑ دے, وہ آدمی پر غالب آئے اور روشنی اندر پہنچا دے, اور ایک یہ کہ طاقت ہونے کے باوجود چھوڑ دے کہ جب تو ہی نہیں چاہ رہا, تو ہی اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے تو مرضی تیری, اندھیرے میں مر. حق تعالیٰ کی طرف سے یہی واقعہ پیش آیا ہے مخلوق کے ساتھ میں, انسانوں کے ساتھ میں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ دی, اچھا اور برا راستہ بتا دیا کہ یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے, اور صرف بتا کے کفایت نہیں کہ قناعت نہیں کہ اس پر, بلکہ دعوت دی کہ تم اچھے راستے کی طرف آ جاؤ, تم کو یہ انعام دوں گا, یہ فائدہ دوں گا, یہ برکت دوں گا. پھر اس کے بعد میں اختیار دیا کہ اپنے اختیار سے اس اچھے راستے کو قبول کرو اور برے سے اپنے اختیار سے بچو. لیکن جب اب اختیار کو استعمال کرتے ہوئے, اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جب ایک آدمی حق کا راستہ بند کر لیا چاروں طرف سے, تو اب دو صورتیں تھیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی اس کے بند کیے ہوئے راستے کو توڑ کے اس کو ہدایت دیں, اور دوسرے یہ کہ جب اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے راستہ بند کر لیا تو چھوڑ دیں, جب تو نہیں چاہتا تو جمع بھی نہیں چاہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا مضمون اس معنی کے لیے آتا ہے کہ یعنی اگر ہم چاہیں تو باوجود اس کے نہیں ماننے کے ہم منوا سکتے تھے. ایک آدمی ہدایت پہ نہیں آنا چاہ رہا اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہدایت پہ آئے, ایک آدمی نہیں ماننا چاہ رہا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ مانے, تو کس کی بات چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. جب اس نے نہیں ماننا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اس کو اس کی حالت پر. اسی حالت کو تعبیر کیا گیا ہے انا جاننا فی اعناقہم اغلالاً سے, یہ مطلب نہیں کہ وہ تو ماننا چاہ رہا تھا, وہ قبول کرنا چاہ رہا تھا, اللہ نے بند کر دیا. یہ ہے کہ وہی جب نہیں ماننا چاہ رہا تھا تو پھر اللہ نے زبردستی نہیں منوایا, اپنی استعداد جو انہوں نے اپنی ختم کر لی, باطل کر دی, اب تعالیٰ شانو نے پھر نئی استعداد نہیں پیدا کی. ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں, اس آدمی نے اپنے پیسے خرچ کر لیے پورے, اب اس کے بعد میں وہ بھوکا رہ گیا, کھانے پینے کو اس کو کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ اللہ پاک قادر مطلق, ایک تو یہ ہے کہ کھانا اس کو دے دیں بغیر پیسوں کے, یا پیسے ہی دے دیں. پھر بھائی جو اللہ پیسے بناتے ہیں پوری کائنات میں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پیسے نہیں گرا سکتے, ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پریس کی خاص ضرورت ہے جس میں پیسے بنے ڈھلے, کچھ بھی نہیں تو پیسے بھی دے سکتے ہیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ جب یہ پیسے ختم کر لیا اور کما بھی نہیں رہا اور کھا بھی نہیں رہا, کھانا بھی نہیں خرید رہا, تو اب بھوکا مرے, تو کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے بھوکا مرنا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھوکا مرنے نہ دے, کھانا دیں باوجود پیسے نہیں ہونے کی. اور ایک صورت یہ ہے کہ پیسے چونکہ پورے خرچ کر کے بیٹھ گیا تو خاموش ہو جائیں, تب جب تم نے خرچ کر لیا تو خرچ ہی ہوگا. تو جب اس نے خرچ کر لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نہیں دیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ محروم رہنا چاہا تو اس کو محروم کر دیا. تو تمام کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ اور ازلی شقیوں کے ساتھ میں جو اللہ تعالیٰ کا برتاؤ ہوا وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہا اپنے اختیار سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختیار کو باقی رکھا ان کے. حق تعالیٰ چاہے تو ان کے اختیار پر اپنا حکم چلا سکتے تھے اور اپنا تصرف فرما سکتے تھے کہ زبردستی اس کو منواتے, مگر ایسا نہیں کیا. تقدیر کا مضمون زیادہ زیادہ بس یہاں تک سمجھ میں آ سکتا ہے, اس کے آگے وجدانیات ہیں, یعنی آدمی کی عقل تھوڑے سے مضمون کو اور آگے تک پکڑتی ہے, مگر وہ راز ہے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے اور تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کا تعلق ہے, اور اللہ تعالیٰ جیسے سمجھ میں نہیں آتے پورے, اسی طرح ان کی صفت بھی پوری نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک کہ اس کو حاوی نہ ہو. اور حاوی کہاں ہو سکتے ہیں؟ ہم خود حاوی ہیں, ہم خود اس کے اندر ہیں, ہماری عقل چھوٹی, بات عقل سے بڑی, تو پورا نہیں لیتی, وہ تھوڑا سا لے سکتی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو جتنے کافر اور مشرک ہیں وہ یا جتنے برے اعمال والے ہیں وہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب یہ برائی پر چلنے کے لیے تیار ہوئے تو حق تعالیٰ نے ان کو چلنے کا موقع دیا. اس چلنے کا موقع دینا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس معنی میں ہے کہ ہم نے ہی ان کو گمراہ کر دیا. اس کو اللہ تعالیٰ اس سے تعبیر کرتے ہیں ہم نے ان کو گمراہ کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم نے گمراہ کیا تو تم کیوں ذمہ دار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گمراہ ہونا چاہے تو ہم نے گمراہ ہی رکھ دیا, صحیح راستے پہ نہیں لا. اس کی ایک مثال میں نے اس سے پہلے بھی دی تھی, یاد دہانی کے لیے پھر میں ذکر کر دوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے اس مضمون میں. یعنی یہ بات ذہن میں اچھی طرح آ جائے کہ جیسے دنیا کے کام ہمارے پورے مقدر سے ہیں اور ہمارے اختیار کو اس میں کوئی ہمارے اختیار میں بھی ہم کوئی خلل نہیں دیکھتے, جیسے صحیح کام کرنا غلط کام کرنا مقدر سے ہے, ایسے کھانا کھانا نہیں کھانا بھی مقدر سے, سونا نہیں سونا بھی مقدر سے, بیٹھنا کھڑے ہونا بھی مقدر سے, چلنا پھرنا بھی مقدر سے. اگر آپ کے مقدر میں ہے تو ہی آپ مسجد میں آئیں گے, نہیں تو نہیں آئیں. آپ کے مقدر میں ہے تبھی آپ جاب پہ جائیں گے ورنہ نہیں جائیں. آپ کے مقدر میں ہے تبھی آپ کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے. آپ کے مقدر میں ہے تبھی آپ نماز پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کے مقدر میں ہے تو کھائیں گے ورنہ نہیں. اس میں کھانے اور نہیں کھانے کو اللہ کی طرف آدمی منسوب نہیں کرتا, اپنے اختیار کو سوجبو سے استعمال کرتا ہے, دوڑ دھوپ کرتا ہے. حالانکہ یہ اپنی جگہ پر عقیدہ ماننا پڑے گا کہ مقدر میں ہے تو کھائے گا ورنہ نہیں, مقدر میں ہے تو جاب کرے گا ورنہ نہیں. اسی طریقے پر اعمال کا معاملہ ہے کہ مقدر میں ہے آدمی کے تو عمل کرے گا ورنہ نہیں کرے گا. یعنی اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کی کوشش پوری صرف کرے تب اس کو پتا چلے گا کہ تیرے مقدر میں ہے کیا نہیں ہے. اور اگر ایک آدمی نے کوشش نہیں کی اور اس کے بعد میں وہ مقدر کا حوالہ دے رہا ہے تو جب وقت گزر گیا تب پتا چلا کہ مقدر میں نہیں تھا اس لیے کوشش بھی نہیں کیا. اگر مقدر میں ہوتا تو کوشش کرتا اور اپنے اختیار کو استعمال کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اختیار کو انسان کے ختم نہیں کیا. جو انسان پہلے کرنے والا ہے اس کو اللہ نے پہلے سے لکھ دی, جو انسان کرنے والا ہے اس کو اللہ نے لکھ دیا. جو اللہ نے لکھ دیا اس لیے انسان کر رہا ہے ایسا نہیں. اور جب کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے, یوں سمجھ لیجیے, کرنے دیتے ہیں. اس کرنے دینے کا موقع فراہم کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دینا, یہ گمراہی دینے کے معنی میں. بلکہ وہ جو کر رہا ہے تو اس کرنے میں اللہ کو مدد کرنا پڑتا تب بندہ کر سکتا. تو جب انہیں کرنا چاہ رہا تو مدد بھی کرتے کرنے دیتے. مطلب اس کا یہ کہ ایک آدمی چوری کرنا چاہ رہا تو جب چوری کرنا چاہ رہا تو اس کے پیروں میں قوت دینا اللہ تعالیٰ دیں گے تو انہیں چلیں گا, نہیں تو نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں قوت دیں گے تو دیکھے گا ورنہ وہ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ اس کو قوت دیں گے تو اس کو سجائی دیتا کدھر سے داخل ہونا, کب نکلنا, کیا کرنا, کتنی ہوشیاری کرنا پڑتا چوری میں, معمولی چیز ہے. تو یہ جتنی آدمی کو دماغ اور صلاحیت کو استعمال کرنا پڑتا ہے جب تک یہ آدمی کو حاصل نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے آدمی نہیں کر سکتا. تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا اس کو اس کے حال پہ اور پیروں کی قوت نہیں دی, ہاتھوں کی قوت نہیں دی, آنکھوں کی قوت نہیں دی, زندگی نہیں دی, دماغ کو مفلوج کر کے کہاں سے چوری کرتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے, خدا ہی کو ان سب چیزوں کو دینے پر اس کو چیز ملے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انجام تو تیرا جب سامنے آئے گا چوری کا وہ آئے گا, مگر اب چونکہ تم اپنے اختیار سے کرنا چاہ رہا ہے تو لہٰذا تو یہ کر. اب اللہ نے اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ نے چوری کر, جب اس کے مقدر میں چوری کرنا تھا تو اب یہ ذمہ دار کیوں ہے چوری کرنے کا. یوں ہی کہیں گے کہ اس کے مقدر میں چوری کرنا وہی مانا ہے کہ اپنے اختیار سے جب چوری کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا موقع دیا. اور اللہ کو چونکہ یہ معلوم ہے پہلے سے کہ یہ اپنے اختیار سے غلط کرنے والا ہے, چونکہ ان کا علم ایسا حاوی ہے, اس لیے اس کو پہلے سے لکھ دیا. تو جو ہونے والا ہے اس کو انہوں نے لکھا. لکھنے کی وجہ سے مجبوری آدمی پر نہیں آئی کہ چونکہ لکھ دیا گیا تھا اس لیے آدمی کر رہا ہے. دو مثالیں میں نے اس سے پہلے ذکر کی تھی, چونکہ یہ مضمون بار بار دہرانے پر ذہن نشین ہونے کی امید ہے, اس لیے پھر ان دونوں مثالوں کو مختصر انداز میں دہراتا ہوں. ایک مثال یہ دی جاتی ہے سمجھانے کے واسطے, مثالیں بہت ہیں, میں نے جو دی تھی ایک بزرگ سے سن کر وہ سنا رہا ہوں. ایک مثال تو یہ دی جاتی ہے کہ ایک آدمی تجربے کار بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قریب میں دو دوست, اس کے ایک دوست اس کا بھی بیٹھا ہوا ہے. سامنے سے دو آدمی آئے, فرض کر لو ایک آدمی ذرا دراز قد ہے لمبے قد کا ہے اور ایک آدمی پستا قد ہے چھوٹے قد کا ہے. یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنے کاؤنٹر پہ, کاروبار ہے پرانا, دروازہ اس میں رہنے والا بازار کا پرانا 30-35 سال سے سمجھ لیجیے اس کی کاروبار ہے, وہ روزانہ دیکھتا رہتا ہے لوگوں کو کس مزاج کے کس نیچر کے ہیں. اس نے کہا کہ صاحب یہ دو آدمیوں کو میں خوب جانتا ہوں, یہ کسی کام کے بارے میں بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ دو آدمیوں کو اگر ہم کام لگائیں گے تو یہ جو دراز قد والا ہے وہ نہیں کرنے والا ہے, جو چھوٹے قد والا ہے وہ کرنے والا ہے. آپ کو کیسے معلوم؟ تو بولے نہیں میرے کو معلوم ہے, میرا اندازہ ہی ہے کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ لمبے قد کا ہے نا میں اس کو خوب پہچانتا ہوں نہیں کریں گا, اور یہ چھوٹا ہے یہ کرے گا. دونوں میں شرطا شرطی بن گئی. جب شرط ہو گئی تو جو بولنے والا تھا کہ بلا نہیں کرنے والا ہے, اس نے دوسرے والے اس کے دوست نے کہا اچھا تو لکھ دے بعد میں منکر نہ جائے, اس نے چٹی پہ لکھ دیا کہ یہ جو بڑا ہے یہ نہیں کرنے والا ہے اس کام کو, یہ جو چھوٹا ہے یہ کرنے والا ہے. لکھ کے وہ چٹی جیب میں رکھ لی. اب اس کے بعد میں جب وہ آ کے بیٹھا, دونوں آ کے بیٹھے سامنے ادھر ادھر کی بات ہوئی, تو اس آدمی نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی یہ کام ہو, یہ کام ہے, پہلے بڑے سے کہا کہ میں اگر آپ کر دو یہ کام کر لینا تھوڑا, تو اس نے 50% کے ہیلے کر دیا. وہ تو میں گیا ہی نہیں آج تک کبھی, میں تو میں نے لیا ہی نہیں ہے, میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے, میرے کو جلدی ہے, یہ 4% کی بات ہے اس نے کی. ٹھیک ہے جب آپ کو فرصت نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوٹے سے کہا کہ میں آپ کر دوں, کہنے کے ساتھ لائیے میں کر دیتا ہوں, میں تو بڑی سعادت ہوں گی آپ کی خدمت کر کے, میں تو موقع کی تلاش میں, آپ سرکار آپ کا حکم ہے, آپ جو چاہے فرمائے, ایک نہیں آپ 10 مرتبہ بولیں. وہ جا کے لے کے آ گیا. اب یہ دونوں آہستہ سے مسکرا لے رہے. اب اس کے بعد میں لاؤ بھائی جو آدمی بولنے والا تھا, کیا ہم صحیح بولے نہیں بولے, لاؤ ہمارا انعام دے دو 100 ڈالر پہ, مثلاً انعام مقرر ہو گیا تھا, لاؤ ہمارے 100 ڈالر. تو وہ جو سامنے تھا بڑا بیٹھا ہوا, چھوٹا تو گیا لانے کے واسطے, بڑا سامنے بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے دیکھا یہ شرطا شرطی کی ہو رہی ہے, اور اس نے 100 روپے کہہ کے مانگے جا رہے ہیں, 100 ڈالر کہہ کے مانگے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا پوچھا یہ کہہ کے مانگے جا رہے ہیں, تو بولے اس کے ہی مانگے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ کام بولے تو آپ نہیں کرنے والے ہیں بلکہ بولے جا رہے ہیں. اب پھر اس کے بعد میں لکھ کے بھی دیے, وہ کاغذ لکھ کے بتا دیے, دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں, آپ یہ کام بولے تو نہیں کرنے والے ہیں بلکہ لکھے. اب وہ جو سامنے لمبا بیٹھا ہوا وہ یہ بولنے لگے کہ چونکہ انہوں لکھ دیے تھے میں نہیں کروں گا بول کے, اس لیے میں نے لا کے دیا. صحیح ہے یہ بات صحیح نہیں. ہاں ان کو کیسا معلوم کہ کیا لکھے تھے, وہ تو میں یہ بولوں گا کہ میرا تجربہ ایسا ہے, میں 35 سال ہے, میرے بال ایسے دھوپ میں سفید نہیں ہوئے, لوگوں کو دیکھ دیکھ کے سفید ہوئے اور ان سے سابقہ پڑھتے پڑھتے سفید ہوئے, میرا تجربہ ایسا, میرا اندازہ ایسا ہے, میں مہارت رکھتا ہوں لوگوں کو پہچاننے میں کہ یہ بڑا آدمی نہیں کرے گا, اس لیے میں نے لکھ دیا تھا. تو میرے لکھنے سے اس نے نہیں کیا, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے نہیں کرنے کا جو انداز مجھے ہے اس پر میں نے لکھا ہے, تقدیر کے معنی اندازے کے ہیں. تو 30-35 سال کے تجربے میں آدمی کو اتنا اندازہ ہو سکتا ہے, تو وہ خلاق جو ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے اس کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے, اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے, اس کو یہ اندازہ ہے کہ کوئی اس میں کیا کرنے والا ہے, اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے. اس لیے کافروں کے لیے یہ طے ہے کہ وہ کفر پر مرنے والے ہیں, وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, اس لیے نہیں کہ لکھے کہ وہ لکھنے کی وجہ سے مرنے والے ہیں, بلکہ اس لیے لکھا گیا کہ وہ مرنے والے ہیں, اسے اس لیے اس کو لکھ دیا گیا. ایک مثال جو ہے بہت واضح طریقے پر سمجھنے کے لیے کہ تقدیر کے بہانے سے آدمی برائی سے اپنے کو بچا نہیں سکتا, یہ نہیں کر سکتا, بڑی ذمہ نہیں قرار دے سکتا, اور اللہ پہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ انسان تھوڑی ذمہ دار. دوسری بات اس میں ایک اہم ترین سمجھنے کی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گمراہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برائی کراتے ہیں بندے سے, تو پھر بندہ کیوں ذمہ دار ہے؟ اس کی ایک مثال اور ہے. ایک بادشاہ ہے, اس نے کسی مخصوص طریقے پر ایک پتھر کو اٹھانے کی پریکٹس کی, اور وہ پتھر اس کے اپنے حال میں, اس کے اپنے محل میں پڑا رہتا ہے ایک جگہ پر, سوائے اس کے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو اس نے اپنے محل سرا کے خادموں سے, غلاموں سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ پتھر جو ہے نا کوئی نہیں اٹھانا, یہ میں اٹھاتا ہوں اور اس کی مشق نہیں کیا ہوں, کوئی اور نہیں کر سکتا, اگر تم نہیں اٹھاؤ گے اس کو تو میں تم کو انعام دوں گا, لیکن اگر کوئی پتھر کے پاس گیا کہ کیا ہے کہ اس کے نیچے کہیں کو نہیں اٹھانا چاہیے, بال مطلب آدمی ال انسان حریصن فیما منیا, جس سے روکی آپ اس کے بارے میں انہیں ضرور سوچتا ہے کہ اس کو کر کے دیکھنا کیا بات ہے, جس چیز سے اس کو روکا گیا اس کام کو کرنے پر اس کی طبیعت تپکتی ہے, اور اسی وجہ سے بہت سے گناہوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, نکو بولے کیا بات ہے کہ کیا ہے کہ اس کو کر کے دیکھنا آخر کیا قصہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں نقصان ہے اس لیے منع کیا جا رہا ہے, اس میں فائدہ ہے اس لیے تم کرو, مگر یہ آدمی کی عادت ہے, ال انسان حریص فی ما منع, یہ بتا دیا بادشاہ نے اعلان میں کہ کوئی آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا میں اٹھاؤں گا, جو نہیں اٹھانے والے ہیں 6 مہینے تک مثلا فرض کر لو 6 مہینے کی میعاد ہے, جو نہیں اٹھائیں گے ان کو انعام دوں گا, لیکن جو اٹھانا چاہیں گے تو چونکہ ان سے تو اٹھے گا نہیں, وہ اٹھانا تو میرے کو ہی پڑے گا, لیکن جو اٹھانا چاہے گا تو اس کے اٹھانے میں میں ہاتھ بٹا کے پتھر اٹھوا دوں گا, کیونکہ وہ تو اٹھا نہیں سکے گا, اگر وہ اٹھانے کے لیے کوشش کرے گا تو میں اس کی ہیلپ کروں گا تاکہ وہ اٹھا لے سکے اس کو, مگر بعد میں جیتے ماروں گا, کیوں اٹھایا اس کو, میں تو منع کر دیا تھا, پتھر نہیں اٹھ سکتا کسی سے بھی, وہ تو میرے سے اٹھنے والا ہے, میں اپنے کسی مسئلہ سے یہ شرط لگا دیا کہ کوئی نہیں اٹھانا اس کو, مگر جو اٹھانے کے واسطے اس کو ہاتھ لگائے گا اور کوشش کرے گا تو اس میں چونکہ طاقت نہیں ہے, وہ طاقت چونکہ میرے پاس ہی ہے اس لیے میں اس کی ہیلپ کر کے اس کو اٹھانے لگا دوں گا, جب اس کے نیچے دیکھ لے گا یا اس پتھر کو دوسری جگہ ڈال دے گا تو پھر بعد میں اس کو میں سزا دوں گا کہ میں نے تو منع کیا تھا نہیں اٹھانے.
یہی حال بندوں کے اعمال کا ہے. جب بندہ برے کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ برے کام, یہ اچھے کام ہے, یہ برے کام ہے, یہ کام کرنا ہے تم کو, یہ کام نہیں کرنا ہے. جب نیک کام بندہ کرنے جاتا ہے تو خدا کی ہیلپ ہی سے کرتا ہے, اللہ کی طاقت کے بغیر مسجد کو آئے. جب تک اللہ پیروں میں طاقت نہ دے کیسے آئیں گے؟ تو اللہ ہی نے ہم کو چلا کے پہنچایا نا. جب تک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کو آمدہ نہ رکھے اس پر تو وہ کیسے آئے گا؟ تو انہوں نے ہی تو استقامت دی کہ آدمی آیا, ورنہ گھر سے نکلتے مسجد میں جائیں گے بلکہ شام میں راستے میں کوئی مل جاتا اور اس کے بعد میں ہوٹل کو چلے جاتے ادھر سے, اور پھر وہاں پہ اتنی گپ شپ ہوتی ہے کہ پورا اسی میں وقت نکل جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ جو آدمی نیک کام کرتا ہے وہ خدا ہی کی ہیلپ سے کرتا ہے, اور جو آدمی برا کام کرتا ہے تو وہ بھی خدا ہی کی ہیلپ سے ہی کرتا ہے. چوری کرنے کے بعد, جیسے میں نے چوری کی مثال دی, ایک ہی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ مثال سمجھنے میں زیادہ ٹائم خراب نہ ہو. تو چوری کی مثال کے اندر, تو چوری میں جتنی طاقتیں درکار ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آدمی کو مہیا ہوتی ہیں. تو جیسے نیک کام میں خدا کی ہیلپ کے بغیر نیک کام وجود میں نہیں آتا, اللہ ہی کو دینی پڑتی ہے ساری طاقت تب مخلوق کر سکتی ہے, ایسے ہی برے کام میں اللہ ہی کو دینی پڑتی ہے ساری طاقت تب مخلوق برا کام کر سکتی ہے. مگر چونکہ مخلوق نے برے کام کو اپنے لیے اپنے اختیار سے منتخب کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ جب تم چاہ رہے ہو تو اس کو کر لو, لیکن جو اس کا انجام ہے پھر وہ بھی بھگتنا ہی پڑے گا. اس لیے مخلوق جو بھی کام کرتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ہاتھ ہوتا ہے, مگر ذمہ دار مخلوق ہے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی وجہ سے, کہ چیز ایک ہی ہے, عمل ایک ہی ہے, نسبتیں اس میں دو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے افعال کے اور مخلوق جو ہے وہ کاسب ہے افعال کی. اللہ ایک ہی عمل میں بول رہا ہوں, بولنے میں اللہ کی طرف سے بولنے کی صفت پیدا کر کے اللہ دیتے ہیں تو میں بولتا ہوں, پھر بولنے کے کام کو میں اختیار کرتا ہوں اپنے لیے. آپ سن رہے ہیں تو اللہ کے سنوانے سے آپ سنتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنا استعمال اس کو اختیار کر کے آپ سنتے ہیں. جیسے سائیکل کا پہیہ ہے, اس کے اندر پھرنے کی صلاحیت ہے, مگر وہ از خود نہیں پھر سکتا جب تک کہ اس کو پھرایا نہ جائے. جب کوئی اس کو پھراتا ہے تو پھر وہ پھرتا ہے, تو پھرانے والا چاہیے اس کے لیے, پھر اس کے اندر جو پھرنے کی صلاحیت ہے اس سے وہ پھرتا ہے. جو اس میں پھرنے کی صلاحیت ہے اس کی وجہ سے ہی اس کا اپنا معاملہ ہے. اسی طرح کام کو اختیار کرنے کی جو استعداد ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے, جو اختیار ہم نے رکھا ہے, اس کے اعتبار سے ہم ذمہ دار ہیں اچھے اور برے کے. اچھا عمل کرتے ہیں تو اس پر ثواب ہے, اور برا عمل کرتے ہیں تو اس پر بدلہ ہے. اب تعالیٰ شان ہوئی یہ فرما رہے ہیں کہ لقد حق القول والا اکثرہم فہم لا یؤمنون, ان میں سے اکثر پر بات صادق ہو گئی, اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, یعنی اپنی استعداد کو باطل کر لیا, نہیں مان کر اور انہوں نے ضد پر اپنے آپ کو جمع کر اس میں استقامت پیدا کر لی. ہم نے ان کو اس میں استقامت دے دی, ملکہ پیدا کر لیا نہیں ماننے کا, تو ہم نے اس کا ملکہ ان کو دے دی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ہی نے بڑا یوں سمجھے کہ توقع کے گلے میں ڈال دیا, اور یہ ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دی. اب وہ بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں, اس لیے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ان کے حق میں ڈرانا برابر ہے. سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, اب یہ ایمان لانے والے نہیں. یہ تعالیٰ شانوں نے بیان فرما دیا, یعنی آپ تسلی رکھیے, آپ تبلیغ کا کام کیجیے. ماننا نہیں ماننا یہ لوگوں کا اپنا کام ہے, جو نہیں ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف دیتے ہیں, جو ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف دیتے ہیں. آپ اپنے فرض کو انجام دیتے ہوئے تسلی سے رکھیے, زیادہ اپنے آپ کو بھلائیے مت. آپ رسولوں میں سے ہیں, آپ سیدھے راستے پر ہیں, اور لوگوں کو آپ کے بارے میں یہ جان لینا ہوگا کہ آپ پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے, اور یہ کتاب جس نے دیا ہے وہ عزیز ہے, غلبے والا ہے. جو نظر انداز کریں گے ان کو اس کا برا انجام بھگتنا پڑے گا, اور وہ رحیم ہے کہ اس نے مہربانی اور رحم کے صدقے میں لوگوں کو یہ اصول اور ضابطے دیے ہیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے مستفید ہو سکیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں بیان فرمایا ہے, جس کا مختصر سا مفہوم تھا. اب تعالیٰ شان ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے, اور ہماری مدد فرمائیے, ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے, اور اس میں برکت عطا فرمائیے, اور اس میں اخلاص پیدا فرمائیے, اور اس کے رضا پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے. اس کے انوار و برکات کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجیے. اللہ اس کو ذریعہ فرما کر آپ کی معرفت ہمیں نصیب فرما دیجیے, آپ کا تقرب ہمیں نصیب فرما دیجیے, آپ کی طرف جذب ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہم کو اپنا بنا لیجیے, اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے مولا کریم نفس شیطان کے شروع سے ہماری حفاظت فرمائی, دلوں کے دلوں میں قساوت پیدا ہو جانے سے ہماری حفاظت فرمائی, بدعملیوں پر مہر لگ جانے سے اور آپ کی طرف سے اے اللہ عدم ہدایت کا فیصلہ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہمارے دلوں کو نرم فرمائیے. اے اللہ ہم کتنے ہی گناہوں کے اندر لطف ہیں, مولا کریم اپنے کرم سے ان تمام گناہوں سے ہم کو نکال لیجیے, اور اپنی دریائے رحمت میں اے اللہ غوطہ دے دیجیے, رحمت کی چادر ہم پر پھیلا دیجیے اور ہدایت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. اے اللہ کرم کر ہم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے, دنیا اور آخرت کی برکات سے مالا مال فرمائیے, آخرت میں آنے والے تمام مراحل میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے, دنیا کے تمام مسائل کے اندر اللہ ہماری بھرپور مدد فرمائیے. اے اللہ جتنے بھائی یہاں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائیے, جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ ان تمام کو کامیاب و کامران فرما دیجیے, تمام جائز حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے, جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے, جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے, جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ جتنے ذہنی الجھنوں کے اندر ان کی الجھن کو دور فرمائیے, دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے, اولاد کو نیک اور صالح بنائیے, اللہ بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کی چیز بنا دیجیے, پریشانی سے حفاظت فرمائیے, گھروں میں اکرام اور مودت کی محبت کے ماحول کو قائم فرمائیے, چین اور سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے, مقدر کی روزی آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ میں مرحمت فرمائیے. اے اللہ اپنے مبارک دین کے کام میں مشغول فرمائیے, ذکر و فکر میں تلاوت میں مشغول فرمائیے, آپ کی نشانیوں میں غور و فکر میں مشغول فرمائیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ.